خير أمة أخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوست بزرگو عزیزو، پوری امت کی، پوری انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی حاجت وہ اس کا آخرت کا بننا ہے. دنیا ایک گزرگاہ ہے، ایسی گزرگاہ ہے جس سے ہر عمر کا انسان گزر کر جا رہا ہے. نہ دنیا رہنے کی جگہ ہے اور نہ دنیا پر کوئی وعدہ ہے، بلکہ آخرت کے بننے بگڑنے کا مدار ہی دنیاوی زندگی پر ہے. اللہ رب العزت نے ایک متعین وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور محض آخرت کی تیاری اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی زندگی کا فیصلہ یہاں کرنا ہے. اور یہ فیصلہ بھی اللہ نے بندوں کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تم ہمیشہ جہاں رہنا چاہتے ہو وہاں رہنے کا راستہ اور وہاں رہنے کا فیصلہ اپنی اسی زندگی میں خود کر لو. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کر لے، جس کا دل چاہے وہ اسی زندگی میں ایمان کا راستہ اختیار کر لے. بہرحال ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم، اس کا فیصلہ اسی دنیا میں ہونا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی محنت کے رخ کو دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف، اسباب سے اللہ کے حکموں کی طرف اپنے یقینوں کو بدلیں. اللہ رب العزت نے یقینوں کی تبدیلی اور آخرت کا فکر پیدا کرنے کے لیے ساری امت کے واسطے قیامت تک کے لیے وہی راستہ متعین کر دیا ہے جو راستہ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا ہے، اور صحابہ اکرام نے اس راستے پر محنت کر کے اپنی آخرت کو بنا لیا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمارے اجتماعات کا مقصد ہے اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا، اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا. زندگی کا رخ بدلتا ہے محنت کے رخ کے بدلنے سے. یہ ہمارے کام کا مقصد ہے کہ اپنی محنت کے رخ کو بدلو. تجارت کی محنت سے، زراعت کی محنت سے، ملازمت کی محنت سے، حکومت کی محنت سے اللہ رب العزت نے کبھی ہدایت کے دینے کا وعدہ کہیں نہیں فرمایا. اللہ نے کبھی بھی دنیا کی کسی تکلیف اور مشقت پر آخرت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا. دنیا کی کسی محنت اور مشقت پر ہدایت کا کہیں وعدہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا ہے جو محنت کریں گے ہمارے اعتبار سے ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے. اب سوال اس بات کا ہے کہ وہ اللہ کے اعتبار سے محنت کیا ہے، کہ اللہ کے اعتبار سے تو وہی محنت ہے جو محنت اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو دے کر بھیجا ہے. وہ محنت ہدایت کے لیے متعین ہے. جن کی محنتیں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقہ محنت سے ہٹی ہوئی ہوں گی، ان سے اللہ کی طرف سے ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ تعالی نے ہمیں قیامت تک کے لیے ہدایت کا، تربیت کا، تزکیے کا وہ راستہ عطا فرمایا ہے جو راستہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو عطا فرمایا ہے. ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اس بات کے یقین کریں کہ اللہ رب العزت نے دعوت میں یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے. اللہ نے دعوت میں یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے. یہ کام کرنے والوں کا خصوصاً عام امت کا دل کا یقین ہو کہ اللہ تعالی نے دعوت میں یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے. ایک صحابی صبح دعوت دینے گئے اپنی قوم کو تو صبح تک ساری قوم اسلام میں داخل ہو کر نمازیں پڑھنے لگے, اذانیں ہونے لگی, مسجدیں بننے لگی. سمجھتے تھے جب دعوت غیروں کے لیے مؤثر تھی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اسلام میں آ جاتے تھے, تو پھر یہ دعوت مسلمان کے لیے کتنی زیادہ مؤثر ہوگی. اللہ تعالی نے دعوت میں یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے, اس کا ہمیں یقین ہو. اگر امت اپنے بگاڑ اور بے دینی اور دین سے اعراض میں اس حد کو بھی پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما لے ان کے گناہوں کی وجہ سے, میرے دوست میری بات بہت غور سے سنیو, اگر کوئی قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اس حد کو پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرما لیں اور ان کو عذاب دینا طے کر لیں, تب بھی دعوت اتنی پر امید دعوت اتنا پر امید راستہ ہے اور اتنی پر امید محنت ہے کہ ایسے لوگوں کے بھی تقوی پر آنے کی اس محنت سے امید کی جا سکتی ہے. میری بات غور سے سننا, اگر امت نے دعوت کا کام چھوڑ دیا تو امت کے صلحاء, امت کے نیک لوگ امت کی تربیت سے مایوس ہو جائیں گے. اگر امت نے دعوت چھوڑ دی تو امت کے صلحاء, امت کے نیک لوگ امت کی ہدایت اور ان کی تربیت سے مایوس ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے دعوت کو یقینی سبب قرار دیا ہے ہدایت کے ملنے کا. اللہ نے تاکید در تاکید, لام تاکید نون تاکید کہ جو ہمارے راستے محنت کریں گے ہم انہیں البتہ ضرور بھی ضرور ہدایت دیں گے. اب ہمارے دلوں کے اندر اس محنت سے تربیت کا ہدایت کا یقین کمزور ہو رہا ہے. ہمیں اس کا یقین ہو کہ اللہ نے ہمیں وہ راستہ عطا فرمایا ہے, بعینہ ہی وہی راستہ عطا فرمایا جو راستہ اللہ نے صحابہ کرام کو ان کی تربیت ہدایت کے لیے دکھلایا تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ امت میں دین سے کتنا بھی اعراض ہو لیکن دعوت اتنا پر امید راستہ ہے کہ ان لوگوں کے بھی تقوی پر آنے کی اس کام سے امید کی جا سکتی ہے جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو ان کے گناہوں کی وجہ سے. میں یہ بات قرآن سے عرض کر رہا, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. ایک جماعت نے جا کر ایسی قوم کو دعوت دی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا, تو اس قوم کے صلحاء نے, نیک لوگوں نے, جو زمانے کے صلحاء نیک لوگ تھے اللہ والے, انہوں نے جماعت والوں سے کہا کہ تم کیوں جا کر ان کو دعوت دیتے ہو, کیا ضرورت ہے انہیں دعوت دینے کی, ان کو تو اللہ نے ہلاک کرنا طے کر لیا ہے, ان کو دعوت دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. نیک لوگوں نے کہا جماعت کے آدمیوں سے, جماعت کے ساتھیوں سے کہ تمہیں کیوں دعوت دیتے ہو, ان کو تو اللہ نے ہلاک کرنا طے کر لیا ہے. دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہم اس لیے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں اب بھی امید ہے کہ دعوت دینے سے تقوی پر آ جائیں گے, اور اگر یہ دعوت دینے سے تقوی پر نہ آئے تو کم سے کم ہمارے لیے دو چیزیں ہیں, ایک تو ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے سمجھے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نہ مانے اور عذاب اللہ کا آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو دوسروں کو حق کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء, کہ ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو دوسروں کو برائی سے روکنے والے ہوں گے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, ہمیں یقین ہو دل سے کہ اللہ رب العزت نے دعوت میں یقین و ماحول کی تبدیلی رکھی ہے. ابھی ہمیں اعمال دعوت سے تربیت کا یقین نہیں ہے. اس کام کو کرتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے کام تو ہو رہا ہے لیکن تربیت کیسے ہو. جب دعوت کا کام صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائے گا تو پھر تربیت اور تزکیہ اس راستے میں نظر نہیں آئے گا. ہمیں اپنی محنت کو صحابہ کے طرز پر لانا ہے, صحابہ کے طریقے پر لانا ہے. مولانا اسرار رحمتہ اللہ علیہ نے سارا کام صحابہ سے نقل کر کر کے سمجھایا ہے. حیات الصحابہ کو اس نظر سے پڑھا کرو کہ حیات الصحابہ کو پڑھ کر کام کو سمجھیں کہ صحابہ اکرام کام کیسے کیا کرتے تھے اور اعمال دعوت سے اس زمانے میں کس طرح غیروں کے دل پلٹتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ کیا ہے, یہ نہیں جانتے کہ وہ اعمال دعوت کا کیا اثر تھا کہ جہاں حضرت عمر داخل ہو کر یہ کہنے لگے کہ مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ ہو رہا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے اور یہ کہہ کر چلے کہ آج میں یہ قصہ ختم کر کے آؤں گا. سب سے زیادہ شدت کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کا دن تھا وہ. راستے میں ملاقات ہوئی کہ کہاں جا رہے ہو, کہ میں تو محمد نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہنے والے نے کہا کہ آپ کے گھر کے اندر یہی عمل ہو رہے ہیں اور یہی دین داخل ہو گیا جس دین کی وجہ سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. غصے میں گھر کی طرف پلٹے بہن کی, اب پتہ چلا کہ وہاں گھر کے اندر حلقہ ہو رہا ہے. ہر کسی آواز اس میرے کان میں تو پڑی, سمجھ میں کچھ نہ آیا کیا پڑھ رہے ہیں. اندر داخل ہوئے, سب سمجھتے تھے کہ یہ تو جانتے ہیں, یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہاں بھائی ظاہری طور پر یہ اعمال ہیں. یہ نہیں جانتے کہ ان اعمال کا کیا اثر پڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, کہ گھر میں داخل ہو کر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے, گھر میں داخل ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ لاؤ مجھے دکھلاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. میرے بزرگ دوستو عزیزوں, اعمال دعوت کو قائم کرتے ہوئے ہر ایمان والے کو لاکر اس میں جوڑنا, یہ صحابہ کا طریقہ تربیت ہے. یہ صحابہ کا طریقہ تربیت ہے. ہم ہماری نقل و حرکت اس مقصد کے لیے ہے کہ امت ان اعمال پر آوے جن اعمالوں کے اندر اللہ رب العزت نے تزکیہ تربیت اور اللہ کی ذات کا تعلق رکھا ہے, جس کے نتیجے میں سارا دین زندہ ہونا ہے. یہ پورے دین کے احیاء کی محنت ہے, یہ پورے دین کو زندہ کرنے کی محنت ہے. ہمیں اس محنت کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ صحابہ اکرام اس محنت کو کس طرح کیا کرتے تھے. آپ غور کریں, ایسے ایسے صحابہ جیسے اسلام علیہ کا قصہ سناتے ہیں کہ طفیل بن عامر توسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانوں میں روح ٹھوس لی تھی کہ میرے کان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ پڑے, اتنا اعراض آپ کی دعوت سے. لیکن جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو طفیل بن عامر توسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوں میں روئی پھنسی ہوئی کہ کوئی بات کان میں ہرگز نہ پڑے. اتنی نفرت آپ کی بات سے کہ آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتے تھے, لیکن مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں داخل ہوتے ہی دل میں خیال آیا کہ مجھے ان کی بات سننی چاہیے. ہم ملاقاتوں کے ذریعے, گشتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو باہر کے پھیلے ہوئے مار کی نقشے سے نکال کر مسجد میں لانے, یہ ہمارا اصل کام ہے, یہ ہمارا اصل کام ہے. صحابہ کرام یہ محنت جو میں کر رہا ہوں کہ ملاقات کر کے مسجد میں لانا, صحابہ کرام یہی محنت سب سے پہلے صفت صفت ایمان اس کو سیکھنے کے لیے کیا کرتے تھے. اب میں کیا بتاؤں کہ چھ نمبر ایک رسم بن کر رہ گئے. ہم نے کبھی بھی ان چھ صفات پر صحابہ کی طرح محنت نہیں کی ہے, ان چھ صفات پر ہم نے صحابہ کی طرح محنت نہیں کی. صحابہ کرام ایمان کی حاصل کرنے پر, ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے ایک محنت کرتے تھے. وہ محنت یہ ہوتی تھی کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لاتے اور یہ کہہ کر لاتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں چلو اپنے رب پر ایمان لانے کے لیے. یہ میں ایک حقیقت عرض کر رہا ہوں, یہ میرے دوستو عزیزوں کو نئی بات نہیں ہے, یہ صحابہ اکرام کا معمول ہے کہ آؤ میرے ساتھ, ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھو, یہاں اپنے رب پر ایمان لے آئیں. ہمارے گشتوں کا, ہماری ملاقاتوں کا, ہمارے ڈھائی گھنٹے کی محنت جو بہت مشہور ہو گئی تبلیغ کی دنیا میں, اب تک یہ نہیں خبر ہمیں کہ صحابہ کرام اس ڈھائی گھنٹے میں کیا کیا کرتے تھے. صحابہ کرام اس ڈھائی گھنٹے کی مسجد کی آبادی کی محنت میں, ڈھائی گھنٹے تو ہم نے شروع کیے امت کے ذوق کو دیکھ کر, ورنہ صحابہ کی ترتیب یہ تھی کہ آدھا دن آدھی رات مسجد کے لیے, آدھا دن آدھی رات مسجد سے باہر مسجد والے اعمال کو گھروں تک بازاروں تک پہنچانے کے لیے, آدھا دن آدھی رات مسجد کے لیے. اور آدھا دن آدھی رات کہنے والے کہیں گے کہ کاروبار بھی بچوں کے لیے نہیں, غور کرو کتاب کرام بھی بچوں کے درمیان کس طرح رہتے تھے. جو کوئی مسجد سے سن کر آتے اسے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں کو سناتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے بارے میں آیا ہے کہ ایک بٹا تین علم حضرت عائشہ کو جو ایک بٹا تین علم جو امت میں آیا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے آیا ہے, کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہی آپ سے علمی استفادہ شروع کر دیا کرتی تھی. آپ کے صحابہ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ ساری باتیں گھر والوں کو سمجھاتے سناتے جو کوئی مسجد میں سن کر آئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کو ڈھائی گھنٹے دینے کے بعد باقی وقت اپنے کاروبار میں لگا دو. نہیں, دیکھو غور سے سنو, صحابہ اپنے اپنے شعبوں میں دعوت کو لے کر جاتے تھے اور وہاں بیٹھے بیٹھے دعوت دے کر مسجد میں بھیجتے رہتے تھے. غور سے سنو, اب اگر ڈھائی گھنٹے کے لیے کہا جاتا ہے تو اسے بھی سوچتے ہیں کہ کیوں نہ اس سے کم وقت کر دیا جائے, کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں. میں عرض کر رہا کہ آدھا دن آدھی رات صحابہ کی ترتیب ہے مسجد کے لیے, آدھا دن آدھی رات وہ مسجد کی باتوں کو گھروں کے اندر زندہ کرنے کے لیے, اسی کے دوران ان کی اپنی ضروریات بھی پوری ہو جایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس محنت کی وجہ سے اسباب اور شکلوں کو اور کمائی کے نقشوں کو ان کے تابع کیا ہوا تھا. وہ کمائی کے نقشوں کے تابع نہیں تھے, کمائی کے نقشے ان کے تابع تھے, وہ کمائی کے نقشوں کے تابع نہیں تھے. ہم نے دین کی محنت کو اس لیے چھوڑا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمائی کے نقشوں کے تابع سمجھتے ہیں, اس لیے اللہ تعالی نے اسباب کے توق ہمارے گلوں میں ایسے ڈال دیے کہ برکت اس میں سے اٹھا لی اور ہماری مشغولی اس میں بڑھا دی. غور سے سنو, آدھا دن آدھی رات ہر صحابی کی مسجد کے لیے ہوتی تھی, آدھا دن آدھی رات وہ ان مسجد والے اعمال کو اپنے گھروں میں زندہ کرنے کے لیے ہوتی تھی, اسی دوران وہ اپنی دنیاوی ضرورت کو بھی پورا کر لیا کرتے تھے. غور سے سنو, یہ ایک حقیقت ہے کہ صحابہ کرام مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو اٹھا کر مسجد میں لاتے کہ بھائی آ جاؤ تھوڑی دیر کے ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھو اگر پر ایمان لانے کے لیے. یہ صحابہ کرام ایمان کے سیکھنے کی یہ محنت اس طرح کیا کرتے تھے. یہ میں یعنی صحابہ سے نقل کر رہا, عبداللہ بن رواحہ, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابی بن کعب خود عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سب کا معمول یہ تھا کہ وہ گشت کرتے صحابہ پر اور ملاقاتیں کر کے ان سے کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں چلو اپنے پر ایمان لانے کے لیے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن ایک شخص سے کہا کہ بھائی آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں آؤ ایمان لائیں گے اللہ پر, ایمان تم لائے ہوئے ہیں تم کون سی ہماری دعوت دے رہے. انہوں نے جا کر عرض کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن رواحہ یہ کہتا ہے کہ ایمان لائیں گے, حالانکہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں, ہم کون سے ایمان لانے, یہ آپ کے ایمان کے سوا کسی اور ایمان کی دعوت دے رہا. آپ نے فرمایا نہیں, عبداللہ بن رواحہ مسجدوں میں وہ مجلسیں قائم کرنا چاہتا ہے ایمان کی جن کو دیکھ کر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو وہ میرے گھروں میں جمع ہو کر, اور اتنا ہی نہیں اللہ رب العزت ان کا تذکرہ ان سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان آسمانوں پر ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. جو لوگ مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان ان ایمان والوں کے تذکرے کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کرتی ہے, آپ نے روایت میں سنا ہوگا ذکر کر, میری بات یاد رکھو یہاں ذکر سے اللہ کے تذکرے مراد ہیں, یہاں ذکر سے اللہ کے تذکرے مراد ہیں. قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھو گے وہاں احادیث میں وہاں اللہ کے تذکرے مراد ہیں, کیونکہ اللہ کی قدرت اس کی عظمت اس کی بڑائی کے تذکرے کرنا مسجد میں جمع ہو کر یہ بھی ذکر کے حلقے ہیں, یعنی اللہ کے تذکروں کے حلقے. صحابہ کرام مسجد میں اس طرح ایمان کا حلقہ قائم کیا کرتے تھے. میں نے رات میں تفصیل سے عرض کر دیا تھا کہ مسجدوں میں جمع کر کے یہاں اللہ کا تعارف کرواؤ, اللہ کی توحید کو خوب بیان کرو, یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ادھر پر ایمان لے آئیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے لوگوں سے کہ اے لوگوں ہم ایمان کی مجلس سے قائم کر کے اس میں تمہیں اس لیے جوڑتے ہیں اور خود اسے اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو. جتنے پڑھے لکھے ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ضروری ہے کہ بھائی سب ہاں ہمارے پاس اگر تم علماء کے سنجھا آ جائے نا سب کو سنجھا آ جائے کہ بھائی کیا ضروری ہے کہ بھائی تبلیغ جماعت کے اس طریقے سے ہی ایمان بنے گا. ہائے کہاں تبلیغ جماعت, کہاں صحابہ کرام کا طریقہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے ایمانی مجالس سے ایمان کو تقویت کے ملنے کا. امام بخاری کا باب کوئی معمولی چیز نہیں ہے, قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے. اسے بخاری والے نے ایک باب قائم کیا ہے ایمانی مجلسوں سے ایمان کو تقویت کے ملنے کا, اور اس میں بطور دلیل کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کیا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جوڑتے تھے اور کہتے تھے آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے میرے پر ایمان لے آئیں. اجلس بنا نؤمن ساعتا, آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے پر اللہ پر ایمان لے آئیں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ باقاعدہ باب قائم کیا ہے بخاری شریف میں, اور بطور دلیل کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کیا ہے. یہ اشکال ہوتا ہے لوگوں کو کہ کیا بھائی تبلیغ جماعت کے اس طریقے کار سے ایمان بنے گا, کہ نہیں تبلیغ جماعت کا طریقہ نہیں ہے صحابہ کا طریقہ ہے, ہم تو ساری امت کو کھینچ کھینچ کر صحابہ کے طریقے جوہر پر لانا چاہتے ہیں, یہ ہمارے کام کا مقصد ہے, ہم اس سے کوئی جماعت نہیں بنانا چاہتے. جیسے ہر ایمان والا صحابہ کو پہچان لے اس محنت کے اعتبار سے جس محنت سے صحابہ کے ایمان اور عمل کے اندر کمال پیدا ہوا ہے, وہ کامل ایمان والے صحابہ وہ خود یہ کیا کرتے تھے, ہم تو صحابہ کے طریقے جوہد کی طرف لانا چاہتے ہیں, اپنے کام کی طرف نہیں دعوت ہے, دعوت صحابہ کی طرف ہے, اصل کو دیکھ کے چلو. کیونکہ امت کے جتنے ٹکڑے ہوئے ہیں وہ سارے ٹکڑے صحابہ کو دیکھ کر نچلنے کی وجہ سے ہوئے ہیں. اگر ہم صحابہ کو دیکھیں تو ساری کی ساری امت اس طرح مجتمع ہو جائے دین اور دین کی محنت پر جس طرح سارے صحابہ مجتمع تھے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں یہ ایک حقیقت ہے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کی ترقی کے لیے, اپنے ایمان کی تازگی کے لیے اور اپنے ایمان کو قوت دینے کے لیے باقاعدہ مسجد کے اندر ایمان کی مجلس قائم کرتے تھے اور لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ بیٹھو مسجد میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ دو دو کے ہاتھ پکڑ کر کہتے کہ چلو مسجد میں ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھیں گے ایمان کی مجلس میں اللہ پر ایمان لانے کے لیے. آپ سب حضرات یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں, نوٹ کر لیں کہ ہمیں اپنی ہر مسجد کو سب سے پہلے مسجد نبوی کے معمول پر ایمان کے حلقوں کے اعتبار سے لانا ہے. یہ سب فیصلہ کرو, عزم کرو اس کا دل سے. یقینوں کے بگڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اب تک ایمان کی بنیاد پر جڑ کر ایمان کے سیکھنے کا کوئی ماحول ہی نہیں قائم کیا, کیونکہ ہر ایک کے دل میں ایک دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں. حالانکہ صحابہ سے بڑھ کر ایمان والے کون ہوں گے, صحابہ سے بڑھ کر ایمان والے کون ہوں گے جن کو اللہ نے فرمایا ہے آمنو کما آمن الناس, کہ اے لوگو ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے. جن کا ایمان نمونہ ہے وہ خود اپنے ایمان کی تقویت کے لیے ایمان کے مجلس سے قائم کرتے تھے. اب ہر ایک دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں, ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے, حالانکہ ایمان والے ہی اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ کلمے کے سارے تقاضے مومن سے متعلق ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. اگر روزانہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم ہو اور سارے ایمان والوں کو چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو جمع کر لو اور وہاں سے اللہ کی توحید کی دعوت دے کر انہیں ایمان سکھلاؤ, تو کیسے ہمارے گلی کوچوں میں اور بازاروں میں گھروں میں کس طرح اللہ کی توحید اور کس طرح اللہ کی بڑائی بولی جائے. اب ہر ایک کا جذبہ یہ ہے کہ اب وزیر اعظم سے یہ ہوگا, صدر سے یہ ہوگا. اللہ دیتے ہیں نعمتیں اور یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے غیر کی طرح منسوخ کرتے ہیں. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے, سارا شرک اور کفر اس لیے غالب آ رہا ہے مسلمانوں پر اور عقائد اس لیے بگڑے ہوئے ہیں کہ روزانہ ہم گشتوں کے ذریعے ایمان والوں کو مسجد میں نہیں جوڑتے تاکہ ایمان کی مجلسوں میں ان کے عقائد درست ہوں, انہیں پتہ چلے کہ توحید کیا ہے. مولانا الیاس صاحب کے یہاں تو اتنی زیادہ سختی تھی اس پر کہ ایک صاحب نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا حضرت کے پاس زبان سے نکلا ان کے کہ ہاں بھائی یہ کام اتفاق سے ہو گیا, کوئی بات پیش آئی, کوئی آیا کوئی حضرت کے کوئی مہمان آئے کوئی ملنے والے تو بھائی اتفاق سے آ گئے. اوہ حضرت مان لیا سب والے لیتے لیتے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا ارے کیا کہا کیا کہا کیا کہا تم نے, ایسا جیسا حضرت حضرت کے لیے بڑی بات ہو گئی. ارے کیا کہا کیا کہا, کہ نہیں حضرت کہہ رہے تھے کہ اتفاق سے ہو گیا. حضرت نے فرمایا یہی تحریت ہے. اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. تم نے اس وقت کے پیش آنے والی چیز کو اللہ کے دار کی طرف کیوں نہیں منسوخ کیا, کیوں نہیں کہا کہ اللہ نے کیا ہے, اللہ کرتے ہیں. ابھی تک ہمارے ذہنوں نے اس چیز کو لیا ہی نہیں ہے. میں کیا بتاؤں, میں سنتا روانگی جتنے ماشاء اللہ روانگی کرنے والے ہیں, ابھی تک ان کے اندر اپنے مجمع کو توحید پر اٹھانے کا تقاضا نہیں ہے. یوں سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں نکالا جاتا ہے دین سیکھنے کے لیے, نکل گئے سیکھ لیا دین, اب کیا کریں. ہر ایک کے دماغ میں یہ سوال ہے کہ جب میں نے جماعت میں نکل کر نماز سیکھ لی تو اب مجھے جماعت میں کیوں نکلنا ہے, اور جب میں مسجد میں پانچ وقت نماز کے لیے آ رہا ہوں تبلیغ کی برکت سے تو اب مجھ سے اور کیا چاہتے ہو. دعوت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی ربوبیت دنیا میں قائم ہو. ہماری زبانوں سے اللہ کی توحید کے خلاف کوئی جملہ نکلے تو ہمیں کفر کی اس میں سے بو آوے اور شرک کی بو آوے. ہم دعوت سے دلوں کو اتنا ستھرا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر توحید کے خلاف ربوبیت کے خلاف کوئی جملہ نکلے تو اس جملے میں سے ہمیں شرک اور کفر کی بدبو آوے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں بزرگوں اللہ کے واسطے اب اس کام کو اس طرح سمجھ کر کرو جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ مسجدوں میں روزانہ کا کام ہے. یہ ایسا ہرگز نہ کیجو کہ مسجدوں کو خالی کر کے نکل جاؤ گشتوں میں. یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں ایمان کی مجلس قائم کرو اور ملاقاتوں کے ذریعے تمام باہر کے پھیلے ہوئے نقشے جہاں یقینوں کو بگاڑا جاتا ہے ان نقشوں سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لاؤ. جہاں اللہ کے غیر سے ہونے اللہ کے غیر سے بننے اللہ کے غیر سے بگڑنے ساری آوازیں جہاں لگ رہی ہیں نا وہاں سے نکال کر ایمان والوں کو مسجد میں لاؤ. ہمارا کام مسجد میں لا کر بات کرنا ہے. یہ کوئی تحریک نہیں ہے یہ جس کا پروگرام تم گھروں کو پہنچا دو. نہیں یہ ایک صحابہ کا طریقہ دعوت ہے کہ ملاقات لے کر کے مسجد میں لاؤ. یہاں بات ہو اللہ کی ذات سے جوڑنا ہمارے کام کا مقصد ہے. وہ اللہ کے گھر میں لائے بغیر ممکن نہیں ہے. میں راج عرض کیا تھا کیونکہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ثقیل کو مسجد میں رکھا. نئے سے نئے کافی کو لا کر وہاں رکھتے تھے جہاں اعمال کا ماحول ہوتا تھا تاکہ اعمال دعوت کے اثرات ان کے دلوں پر پڑے جس سے ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہو جائیں. میں نے پہلی بات کی ہے کہ ایمان کی محنت کے ساتھ ہر مسجد کا یہ معمول ہو. پوری دنیا کی مسجدیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی مسجدیں مسجد نبوی کی بیٹیوں کی طرح ہیں. ارے یہ بیٹیاں تو ماں کے مزاج پر ہوتی ہیں. مجھے حیرت ہے کہ یہ بات جانتے ہوئے سر ہماری سنی یہ بات نہیں آتی کہ مسجد نبوی کا معمول ہر مسجد میں قائم کیا جائے. اب ہر مسجد کی جماعت یہ طے کر لے کہ ہمیں اپنی مسجد کو عمل کا وقت خالی نہیں چھوڑنا ہے بلکہ مسجد کے اندر اعمال دعوت کرتے ہوئے ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں یہ کہہ کر لانا ہے کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ چل رہا ہے آپ تشریف لے چلتے. مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے آپ تشریف لے چلیں. نقد مسجد میں لانا یہی صحابہ کرام کا یہ گشت کا مقصد ہے. صحابہ اس کے لیے گشت کرتے تھے. ہمارا گشت خدا کی قسم صحابہ کی نقل ہے. ہمارا گشت صحابہ کی نقل ہے. ہمارا گشت صحابہ کی نقل ہے اور اس میں ہمارے لیے وہ سارے فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نقل حرکت کے فضائل حدیث میں پائے جاتے ہیں. وہ تو بیچارے ناواقف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی تبلیغ والے جہاد کے فضائل کو تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں. ارے توبہ توبہ کیسا احمق ہے وہ آدمی جو یہ کہتا ہوں بھائی کہ بھائی تبلیغ والے جہاد کی آیتوں کو تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں. ارے ہمارے پاس اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. ہمارے پاس اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. ہم صحابہ والی تربیت ان کی والی روحانیت ان کی نقل و حرکت کے فضائل کے بغیر حاصل کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے اس کے علاوہ کوئی وعدے کیا ہی نہیں ہے. جب اللہ کے سارے وعدے قیامت تک امت سے ان تکالیف پر ہیں جو تکالیف صحابہ نے جن کے لیے اٹھائی ہیں تو کتنا بڑا بیوقوف ہوگا وہ شخص جو یوں کہے کہ تبلیغ کے لوگ جو ہیں وہ جہاد کی آیتوں کو تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں. انتہائی نا سمجھ ہے وہ شخص جو صحابہ کی نقل حرکت کے فضائل کو قیامت تک دعوت کی اور امت کی اس محنت کی نقل حرکت کے فضائل یقین نہ کرتا ہو. میں تو صاف تو فیض کر رہا ہوں کہ ہمارا مسجد کی آبادی کا عمل صحابہ کی نقل ہے. صحابہ کی نقل ہے. اس کے لیے میں نے پہلی بات عرض کی ہے. میں پہلی صفت عرض کر رہا ہوں صفت ایمان کہ اس نے صحابہ کے طریقے پر اپنے گشت کو لاؤ کہ مسجد میں ایمان کی حلقہ ایمان کا حلقہ قائم ہو رہا ہو اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو دکانوں سے گلیوں سے بینچوں سے ہوٹلوں سے گھروں سے نکال کے اس طرح کا فرق ماحول ہے.
اور خوب فضائل سنا کے لاؤ مسجد کے کہ جو مسجد میں ایک دن کی بات کو سننے کے لیے یا سنانے کے لیے آتا ہے اللہ رب العزت اس کو مسیح کی طرف آنے پر ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو مسجد میں آتا ہے اللہ رب العزت اس کا اکرام فرماتے ہیں پانچ طرح سے. اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں, اللہ رب العزت اس کو راحتیں عطا فرماتے ہیں, اللہ رب العزت اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط سے تیزی کے ساتھ گزارنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرنے والے ہیں. یہ پانچ واضح حدیث میں صحیح روایت ہے. متقل حاضر غور سے پڑھا کرو اہتمام سے تاکہ پتہ چلے کہ حضرت ان چھ نمبروں کے ساتھ جو فضائل نقل کیے ہیں اس کا ان فضائل کا محنت کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس لیے اٹھا کے مسجد میں لاؤ مسجد فضائل سنا سنا کر کہ قرآن نے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کریں گے ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے, ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے اور یہی ہوں گے ہدایت پانے والے. اللہ نے قرآن صاف طور پہ فرمایا ہے, میں قرآن کے آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہماری ساری مسجد کی جماعتیں جیسے نئے قرآن ہیں سب سمجھنے اچھی طرح کہ ہمارا گشت صحابہ کی نقل ہے اور یہ گشت مسجد میں تعلیم اور حلقوں میں لا کر جوڑنے کے لیے ہے. میری تو عقل حیران ہے کہ ملاقاتوں میں نکل گئے بھائی, کہیں کے لیے ملاقاتیں, تمہاری ملاقاتوں سے ان کی تربیت ہو جائے گی. تربیت کی جگہ مسجد ہے, اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی جگہ مسجد ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو اس ماحول میں رکھتے تھے کہ ان کے دل اسلام کے نرم ہو جانے, تو ہم کتنے حقدار ہیں اس کے, کیونکہ اللہ کو جاننے والا تو اللہ کی گھر سے زیادہ حقدار ہے. اس لیے بات یاد رکھیو کہ ہماری ملاقاتیں گھروں میں ملاقاتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں, ہماری ملاقاتیں گھروں کے ماحول سے لا کر مسجد میں بات کرنے کے لیے ہیں. وہ دس منٹ مسجد میں دے دے یہ آپ کے بعد گھنٹہ بھر بات کرنے سے زیادہ مؤثر ہے. وہ دس منٹ آپ کو مسجد میں دے دے یہ گھنٹہ بھر بات کرنے سے زیادہ مؤثر ہے جو بات آپ اس سے مسجد سے باہر کریں. یہ ہے ایک بنیادی عمل ہے یہ, اور یہ ایسا بنیادی عمل ہے کہ مولانا علی صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کام کا اگر کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. اچھی طرح سمجھ لینا بھائی, اس کا نام تحریک ایمان رکھتا کہ یہ نقل حرکت اپنے ایمان کی تقویت کے لیے, ایمان سیکھنے کے لیے ہے, لہذا نکال کے لاؤ باہر کے ماحول سے مسجد میں اور مسجد میں لا کر ایمان کی تعلیم دو. یہی صحابہ کا طریقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایمان سے جتنا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے ہونے اس کے غیر سے نہ ہونے کو بیان کر کے چھوڑ دیں, نہیں, بلکہ ایمان کا تقاضا ہے اللہ کے حکموں کا پورا ہونا, جس میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. نماز کا چھوڑنا کفر ہے, نماز کا چھوڑنا کفر ہے. کسی مسلمان سے اس کا تصور تو کیا جا سکتا ہے کہ اس سے زنا ہو جائے, کسی مسلمان سے اس کا تصور تو کیا جا سکتا ہے کہ اس سے زنا ہو جائے, لیکن کسی مسلمان سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے نماز چھوٹ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. کفر اسلام کے درمیان نماز کا ہی فرق ہے, کفر اسلام کے درمیان نماز کا ہی فرق ہے, صرف نماز فرق کرنے والی ہے کفر اور اسلام کے درمیان. کافر کوئی خیر کا کام کر سکتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا, مسلمان کوئی گندا کام کر سکتا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے تو کہتے بھی شرم آتی ہے مسلمان سے کہ یہ عہد توڑ کے نماز نہیں چھوڑیں گے, یہ مسلمان سے تو یہ کہنا بھی شرم کی بات ہے, مسلمان سے یہ کہنا بھی شرم کی بات ہے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ صحابہ نماز پر ایسے مجتمع تھے کہ اگر کوئی کافر جسے اسلام قبول نہیں کیا ہے اس ماحول میں آ جاتا تو خود نماز میں شریک ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس سے بڑا اجتماعی کام کوئی نہیں ہے. واقعی میں اسفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہجرت کر کے آئے, نماز ہو رہی تھی, سیدھے آ کر نماز میں شریک ہو گئے, اسلام آباد میں قبول کیا. نماز کے بعد آپ نے نماز سلام پھیرا, دیکھا جتنے بھی آدمی ہیں مسجد میں خود چل کر آپ ان کے پاس گئے. دائی کی مزاج میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس آؤ, دائی کی مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں خود چل کر ان کے پاس جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت واسع بن عفان کے پاس خود اٹھ کر گئے, وہ آخری میں تھے, بالکل آخری صف میں. وہاں جا کے آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں اسلام کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. میں ہاں اسلام میرے لیے بہتر ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا اجتماعی عمل تھا نماز کہ منافقین بھی نماز کے چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے. اسی میں دوستو عزیزوں, ایک تو یہ بنیادی رکن ہے کہ امت 100% نماز پر آوے. نماز کا قائم ہونا یہی نہیں ہے کہ آپ نماز کو درست کر کے پڑھ لیں. نماز کے قائم کرنے کے دو معنی ہیں, نماز کو درست کرنا انفرادی ذمہ داری ہے, اور نماز کو دنیا میں قائم کرنا کہ کوئی شخص بے نمازی نہ رہے, اس کو دنیا میں نماز کو رائج کرنا کہتے ہیں. نماز کا قائم کرنا یہ بھی ہے کہ اگر ایک مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے تو مسلمان نماز قائم نہیں کر رہا ہے. نماز کو قائم کرو یعنی نماز کو رائج کرو, نماز کو قائم کرو اپنی نمازوں کو درست کرو. بڑی مشق کرنی پڑے گی اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پڑھو. اس کے ایک ایک عمل کو, ایک ایک رکن کو صحیح صحیح طریقے سے ادا کرنا, یہ ہمارے کام کی بنیادی مشق ہے. یہ اس مشق کے لیے نکالتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ نماز کے ایک ایک رکن کو درست کرو, ایک ایک عمل کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کی مشق کرو. کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکو سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے, اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. حدیث میں ہے, من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته. اس لیے اپنی نمازوں کو ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر, خاص طور پہ اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے نماز سے مشغول کرنے والے اسباب ہیں وہ سب چھوڑ کر نکلے ہیں, اسے بھی نمازوں پر خوب مشق کیجیے. چونکہ سارا دین قائم ہونا نماز پر موقوف ہے, سارا دین قائم ہونا نماز پر موقوف ہے. اگر کوئی شخص نماز کو درست نہ کر کے یہ چاہے کہ اس کے دین کے باقی شعبے درست ہو جائے تو خدا کی قسم کبھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ سارے دین کے شعبوں کا درست ہونا نماز کی درستگی کے ساتھ, نماز کی درستی پر موقوف ہے. کہ نماز کو پہلے درست کرو, من اقامها فقد اقام الدین, کہ اگر نماز ٹھیک ہو گئی تو سارا دین خود قائم ہو جائے گا. یقیناً اسے دین قائم کر لیا جسے نماز کو قائم کر لیا. اس لیے میرے دوستو عزیزو, اگر کوئی کبیرہ گناہ یا صغیرہ ہو جایا کرے, کوئی بڑا ہی چھوٹا گناہ ہو تو اس گناہ کی وجہ نماز میں تلاش کیا کرو, ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کی نماز کامل ہو اور اس کا دین ناقص ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اپنی نماز میں وجہ تلاش کیا کرو کبائر یا صغائر چھوٹے بڑے گناہ کے ہو جانے کی, کہ مجھ سے کوئی گناہ جو اتنے گناہ ہوا ہے میری نماز کے اندر کیا کمی ہے, فورا معلوم ہو جائے گا. کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کی نماز کامل ہو اس کا دین ناقص ہو. نماز تو یقیناً دین کو قائم کر لے گی. اس لیے جب کوئی گناہ ہو جایا کرے تو اس گناہ کی وجہ نماز میں تلاش کیا کرو. ہم معروفات تو جانتے ہیں اور منکرات بھی جانتے ہیں, لیکن معروفات کے منکرات نہیں جانتے کہ میرے معروف میں کیا منکر ہے. فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, نمازی کیا چیز ہے چرانے کی؟ نماز پہ دینار نہیں, کوئی درہم نہیں, نماز میں کیا چرائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے رکوع سجدے کو طریقہ سے ادا نہ کرے, یہ نماز کا چور ہے, بدترین چور ہے وہ. اس لیے ہمیں اپنی نمازوں پر اچھی مشق کرنی ہے کہ نمازوں میں ہماری نمازیں درست ہوں, اللہ کے راستے میں نکل کر لمبے لمبے قیام کی, لمبے قومے کی, لمبے جلسے کی عادت ڈالی ہو. اور یہ قومہ جلسہ اس وقت قائم نہیں ہو سکتا جب تک ان کے اذکار کا اہتمام نہ کیا جائے. عام طور پہ میں کیا آج کروں, بری بات ہے, مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے نہیں میاں کوئی ضروری نہیں ہے ان اذکار کا اہتمام کرنا, حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قومے اور جلسے کے اذکار کا ثبوت آج کی اجتماعی نمازوں سے بھی ہے. یہی نہیں کہ آج فرض نماز پڑھ رہے ہوں تو قومے جلسے کے اذکار کا اہتمام کرنے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی نماز میں بھی ان اذکار کا اہتمام ثابت ہے. کیونکہ اگر ہم قومے کے ذکر کا اہتمام نہیں کریں گے, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, یہ کلمات نہیں کہیں گے قومے میں, تو قومہ ہوگا ہی نہیں کیونکہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اگر ہم نے دو سجدوں کے درمیان جس کو جلسہ کہتے ہیں اسے بیٹھتے ہوئے استغفار نہ کیا تو جلسہ ہوگا ہی نہیں, اور یہ ایک واجب کا چھوڑنا ہوگا. ہم اس بھی تو غور کریں کہ آخر اتنی محنت ہو رہی ہے پھر دین نہیں ہے. لوگ تہمتیں لگاتے ہیں کام کرنے والوں پر کہ چار مہینے لگے ہوئے ہیں لیکن ان کی دینی زندگی درست نہیں ہے, کہ تمہیں شاید نماز نہیں سیکھی دعوت سے اس لیے تیری زندگی کے شعبے دین کے بگڑے ہوئے ہیں. میرے دوستو عزیزو, ہمیں اس نماز پر اس طرح مشق کرنی ہے کہ اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے قائم کرو اور جلسے اور قومے کے اذکار کا اہتمام کرو. ایک صحابی نے رکو سے اٹھنے کے بعد کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, آپ نے کلمات سنے, سن کے فرمایا نماز کے بعد یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ ایک صحابی نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ کلمات میں نے کہے. آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ 30 فرشتے دوڑے ان کلمات کے اجر کو لکھنے کے لیے. ہر موقع پر سوچا کرو کہ اس عمل پر, اس ذکر پر کیا وعدہ ہے, اس ذکر پر کیا وعدہ ہے, ہر موقع پر سوچا کرو. اس طرح ہمیں اپنی نمازوں کا پر خوب مشق کرنی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر, اپنے مقام پر رہ کر بھی اس کی مشق کرو کہ نماز کو درست کر کے ادا کرو. ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو برائی سے نہ روکے اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. کون سی نماز جو برائی سے نہیں روکتی؟ وہ نماز برائی سے نہیں روکتی جس نماز کو خود بگاڑا گیا ہو. پھر ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں سارے حاجت کہ بھائی نماز کے بعد دعائیں مقبول ہوتی ہیں, کہ نماز کی اس نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے جو نماز مقبول ہو. جو نماز مردود ہو جائے باقی یہاں سے اس کے بعد کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی بلکہ اس نماز کی بد دعائیں مقبول ہوتی ہیں. اللہ کے یہاں اس نماز کی بد دعائیں مقبول ہوتی ہیں, اس نماز کے بعد کی دعائیں مردود ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب نماز مردود ہو گئی پڑھنے والے پر تو دعا کیا مقبول ہوگی؟ کہ میرے گندے کپڑے کی شکل میں نمازی کے منہ میں دے کے ماری جاتی ہے نماز اللہ کی طرف سے. عام عادت ہے, عام بس تمہیں کیا بتاؤں. جو کام عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے تھا, ہمارا سادے حال یہ ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھو مشورہ کرنا ہے, جلدی جلدی نماز پڑھو بیان کرنا ہے, جلدی جلدی نماز پڑھو سرکش میں جانا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جو کام کر رہے تھے عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے, اس کام کے لیے عبادت سے بگاڑ کے جا رہے ہیں. بالکل میں کیا میں کیسے حج کروں, اتنا بڑا مجمع تبلیغ کی نسبت پر پھرنے لگا لیکن اندر بیماریاں پیدا ہو رہی. جلدی جلدی مشورہ کرو, یہ جلدی جلدی کیا کرو, نماز پڑھو مشورہ کرنا ہے. کیا میں نے لیا کا فکر تھا, حضرت سارے بڑے بڑے علماء مشائخ کو لے کے جانے وہاں جاتی, اب حضرت کا تو یہ تھا نہیں کبھی کھانا کب ہوگا. اور وہاں صبح سے پھرتے پھرتے ملاقاتیں دعوت دیتے دیتے دوپہر ہو گئی, کھانے کا کوئی تذکرہ نہیں. ہر ایک کو یہ کبھی کھانے کا وقت ہو گیا, اور وہاں سے حضرت اگلے گاؤں چلے گئے, وہ ہوتے ہوتے اثر ہو گئی. اثر کے بعد ایک جگہ بات شروع کی, مغرب ہو گئی, اب وہ جناب سارے ماشاء اللہ بڑے بڑے لوگ ہیں اس کے ساتھ, عشاء کی قریب کہیں جا کے ایک گاؤں میں حضرت نے قیام فرمایا. وہاں مشورہ کیا حضرت نے, بتاؤ کیا کرے, تو سارے علماء مشائخ ماشاء اللہ اس کے ساتھ سب کی رائے ہوئی کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو, پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے, جلدی جلدی کیا کر لو, نماز پڑھ لو, اطمینان سے کھانا کھائیں. وہ حضرت فوراً آپ حضرت فرمایا کہ بس یہی تو ہے میرا رونا ہے, یہی تو غم کی بات ہے, یوں کیوں نہ کہا سب نے کہ جلدی جلدی کھانا کھا لو, پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے. نماز اطمینان جاتی ہے نا, حکم ہے نماز کی اطمینان سے پڑھنے کا. اب ہمارے ماحول میں بھی یہ چیز, ہماری نماز ہماری ضروریات کے تابع ہو کر رہ گئی. دیکھو دوستو عزیزو, اگر ہم نے کام کو ایسا درجہ دیا کسی بھی جہاز کو بگاڑا, تو پھر ہم مقصد کو چھوڑ کر چل رہے ہیں اس کام میں. اس لیے نماز پر خوب مشق کیجیے, ایک ایک نماز کے رکن کو سنبھال کر ادا کرو, اسی سے سارا دن قائم ہو جائے گا, اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی جو حرام کو حرام دکھلاوے گی اسے بچا لے گی, کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ وہی نماز منکر سے روکنے والی ہے جو نماز قائم کی جائے طریقے سے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے کہ ذکر اکبر سے یہاں نماز مراد ہے, اور ذکر اکبر اس نماز کو کہتے ہیں جو برائیوں سے روک دے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک وقت نماز کریے کرنا کہ نماز سے ہی مسائل کو حل کرواؤ. ایک صحابی نے آگاہ عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ, میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو. آپ اپنے صحابہ کو اسباب پر نہیں اٹھایا, عمل پر اٹھایا, اس کی مشق کرو. یہ ہمارا کام ہے کہ جب حاجت پہ جائے سب سے پہلے حکم, سب سے پہلے قدم اٹھے نماز کی طرف, سب سے پہلا قدم اٹھے نماز کی طرف. اچھا لاؤ بھائی پانی لاؤ, میں وضو کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں. صحابہ کا یہی معمول ہے, یہی معمول ہے. باقی بھائی نے آ کر کہا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بارش نہیں ہو رہی ہے, باغ سوکھ رہا ہے. اچھا کہ لاؤ لوٹے میں پانی, لاؤ لوٹے میں پانی. وہ وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی, پھر کہا نماز پڑھنے کے بعد کہ جاؤ دیکھو بادل آئے, جیسے کوئی کسی کا ایسا منتظر ہوتا ہے جیسے کسی نے وقت پر آنے کا وعدہ کیا ہو, تو بابا رام دیکھتے دروازے میں دیکھو تو صحیح وہ مہمان آ گئے نہیں, کہ ایسا وقت آنے کا وعدہ کیا ہوا ہے. پھر نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے, پھر اس نے کہا جاؤ دیکھو بادل آیا آسمان پر. میں کہا نہیں کوئی بادل نہیں ہے. پھر نماز پڑھتے رہے, پھر کہا دیکھو بادل آیا آسمان پر. میں کہا بھی نہیں آیا. پھر نماز مشغول ہو گئے, پھر کہا دیکھو بادل آیا آسمان پر. اس نے سوچی بدلو آگے کہا کہ ہاں پرندے کے پر کے برابر ٹکڑا بادل کا آیا ہے آسمان پر. پھر نماز پڑھتے رہے, یہاں تک کے والی نے آگے کہا کہ آپ کا سارا آسمان جو ہے وہ بھر گیا ہے بادلوں سے. پھر بارش ہوئی, جہاں جہاں ان کا باغ تھا وہاں وہاں تک بارش ہوئی. ہمیں عملوں سے اللہ کی ذات کے ساتھ براہ راست لینے کی مشق کرنی ہے. سماتے تھے یہ میں حضرت کی بات نقل کر رہا, اصل میں مولانا صاحب کے بیانات نہیں پڑھتے, جو پڑھتے ہیں وہ کرتے نہیں, اپنی باتیں کرتے ہیں, اپنی باتیں. ہمارے کام میں سے اصل میں عظیمت اس لیے ختم ہو گئی کہ ہم اپنے تجربات کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں, صحابہ کی باتیں نقل نہیں کرتے ہیں. جتنے بھی تبلیغ میں چلے ہیں نا, یہ دیکھیں گے کہ ہماری کس ترکیب سے کچھ ہو رہا ہے. ماسا فرماتے تھے کہ ان کی وقتی تجربات اور وقتی ترکیبیں انہیں صحابہ کے طریقے جوہر سے ہٹا دیں گی. اس لیے میرے دوستو عزیزو ہمیں اس کی مشق کرنی ہے. اسی طرح ہمیں ہر عمل کو وعدے کے یقین پر لانے کے لیے تعلیم کا حلقہ صحابہ کی طرح قائم کرنا ہے. ہماری ہر چیز کی نقل صحابہ سے ہے. تعلیم کا حلقہ فضائل کی تعلیم یہ مسجد نبوی کا عمل ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوتے اور خود حدیث بیان فرماتے. اعمال پر جرا دے اللہ کی طرف سے کیے جاتے آپ فوراً. اور وہ تعلیم کا حلقہ اتنا وسیع ہوتا تھا کہ منافقین بھی اس تعلیم کے حلقے میں شریک ہوتے تھے. سب جڑتے تھے. صحابہ سب بیٹھتے تھے تعلیم کے حلقے میں. سارے ایمان والے تو بھی سب منافقین بھی بیٹھ جاتے تھے. آپ جو باتیں فرماتے منافقین سن کر کہتے ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا. یہ سارے وعدے دھوکہ ہیں قرآن میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین بھی وعدے سنا کرتے تھے اور مسلمان بھی سنتے تھے. ایمان والے وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں پورے ہونے والے ہیں. اور ان وعدوں کے سننے سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہوتا تھا. صحابہ یہ کہتے تھے هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. کہ تعلیم کے حلقے اصل میں بھائی ہم صرف اتنی بات کہہ کے اکتفا کر لیتے ہیں. جتنے بھی بشرا بیان کرنے والے ہیں جماعت میں تبلیغ میں کہ بھائی اعمال کی عقل پیدا کرنے کے لیے تعلیم کا حلقہ ہے. میری شوکت یہ بات نہیں ہے. ہماری تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کا یقین سکھلانا ساری کائنات کی تمام طاقتوں اور تمام نقشوں کے مقابلے میں. یہ ہماری تعلیم کا مقصد ہے. ہم تعلیم کے ذریعے امت کو ظاہری نقشوں کے خلاف اللہ کے وعدوں کے یقین پر لانے کے لیے تعلیم کرتے ہیں. یہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے. میں جسے بھی سنتا ہوں اسے بیان کرتے ہیں کہ بھائی فضائل کے ذریعے رغبت پیدا کرنی ہے. ارے عمل کی رغبت پیدا ہو گئی مگر عمل کیوں ضائع ہوا رغبت کے بعد؟ اس لیے ضائع ہوا کہ مادی نقشہ اور مادی تقاضا وہ آگے عمل کے وقت میں تو یہ کہے گا کہ نماز بعد میں پڑھ لوں گا پہلے یہ کام کر لوں. رغبت تو ہے نا, یقین تو نہیں ہے. یہ اس رغبت سے اسباب کا مقابلہ نہیں کر سکتا, حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نہیں حیران ہوتا ہوں میں کہ دیکھو تو صحیح, تعلیم جو تھی وعدوں کا یقین سکھلانے کے لیے ساری کائنات کے مقابلے میں, اور انہوں نے تعلیم کو محدود کر دیا ہے صرف رغبت پیدا کرنے پر. کسی نے پوچھا مانا اس طرح سے کہ حضرت یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز یقینی ہو گئی؟ میں اسی بات کر رہا, تعلیم کا حلقہ کس لیے ہوتا تھا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا ہماری نماز یقینی ہو گئی؟ ہم تو سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نماز کا اہتمام ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس سے اس دن فیصلہ ہو جائے گا جب تم جاؤ گے نماز کے لیے مسجد میں, کوئی پیچھے جا کے کہے گا کہ آپ کے گھر پر وزیر اعظم آ گئے ہیں ہندوستان کے اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں. اگر اس وقت یہ خیال آ رہے کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے پہلے وزیر اعظم سے پوچھ لے کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ وزیر کا درجہ بڑا ہے. ایسا نہ ہو کہ وقت نہ پہنچتے پر شکایت ہو جائے جیل میں ڈال دے کہ چلو پہلے وزیر اعظم سے پوچھ لیتا ہوں نماز بعد میں پڑھ لوں گا اپنی جماعت کر لیں گے. حضرت نے فرمایا کہ اگر اس کا قدم اٹھا وزیر کی طرف تو اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا, اور اگر اس کا قدم اٹھے مسیح کی طرف یہ ہے نماز پر یقین کرنے والا. کہتے وزیر اعظم سے کہ اگر تمہیں اللہ کی ذات مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کے مسجد میں آ جاؤ, اور اللہ کی ذات مطلوب نہیں ہے تو وہاں انتظار کرو, ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں, نماز کے بعد ملاقات کریں گے. یہ معمولی بات ہے. یہاں ہم نے تعلیم کو اب دیکھو تو صحیح, جب ایک آدمی نمازی ہے تو اسے کیا ضرورت تعلیم ہر کوئی دیکھنے کی, میں تو خود نمازی پانچ کو نمازی ہوں, تم میری کیا رقبت دلا رہے ہو بظاہر کی تعلیم میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے. ہماری تعلیم کا مقصد وعدوں کا یقین سکھلانا ہے روزانہ, تعلیم گھر کو بیٹھ کر سنو اللہ کے وعدوں کو, جتنے عمل پر وعدے ظاہر کے خلاف ہیں وہ سارے وعدے یقین والوں کے لیے پورے ہوں گے, اس لیے تعلیم کا حلقہ ہے. کیا بتاؤں, کام کو آسان کرنے کے چکر میں مقصد ہی چھوڑ دیتے. ہماری تعلیم کا مقصد ہے امت کو اعمال کے وعدے سکھلانا, ساری کائنات کے اور تمام نقشوں کے جو کچھ دنیا آسان کے درمیان ہے ان سارے نقشوں کے مقابلے میں اعمال کے وعدوں کا یقین سکھلانا, یہ ہماری تعلیم کا مقصد ہے. اس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, آپ کے صحابہ کی طرح, مسجد نبوی کی طرح مسجد میں تعلیم کا حلقہ قائم کرنا ہے, اور صحابہ کی طرح اس تعلیم کے دوران چاہے آپ اپنے مقام پر ہوں چاہے آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں, میری بات اچھی طرح نوٹ کر لیجیے, اچھی طرح سمجھ لیجیے, چاہے آپ اپنے مقام پر ہوں چاہے آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں, تعلیم کا حلقہ مسجد میں ہو تو گشتوں کے ذریعے سارے ایمان والوں کو دعوت دے کر مسجد میں لے آنا, تعلیم ہو رہی ہے مسجد میں چلو. یہ میں مدینہ مورہ کا معمول عرض کر رہا, جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود مسجد میں تعلیم کا حلقہ قائم کرتے تھے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو اٹھا کر مسجد میں لاتے تھے تعلیم کے دوران. یہ نہیں تھا وہاں پروگرام کہ بھائی وہ فلاں وقت تعلیم ہوتی ہے آپ تعلیم میں آنا, نہیں, یہ بات یہ مسجد نبوی کا معمول یہ نہیں تھا. مسجد نبوی کا معمول یہ تھا کہ صبح سے شام تک جماعتیں بنی ہوئی تھیں, آج دن والے آ گئے اور دوسرے آج دن والے چلے گئے, یہ صبح کو آ جاتے مسجد کے اندر اعمال قائم کرتے انہیں کا ایک حصہ, اور جو لوگ صبح کے شام کو آئیں گے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ انہیں کاروبار میں زمین پر دفتر میں جس مشورے میں بھی ہیں وہ وہاں سے لوگوں کو بھیجتے رہتے کہ مسجد میں عمل ہو رہا ہے آپ تشریف بھیجتے رہیں. ہم نے تو تبلیغ کو پروگرام بنا لیا اور اس پروگرام کی دعوت دے دیتے ہیں کہ فلاں وقت مسجد میں عمل ہوتا ہے آپ آئیے, نہیں ایسا نہیں ہے, میری بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. ترتیب یہ ہے مسجد نبوی کی کہ مسجد میں عمل جاری رہتا تھا اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو نقد مسجد میں اٹھا کر لایا جاتا تھا. سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ کے بازار میں گشت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایک بازاری سے کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے, اللہ کے نبی کی معراج تقسیم ہو رہی ہے, آپ مسجد میں چلیں, اور بازار میں یہ نہیں کہہ کے آ جاتے, بازار میں رہے, لوگ واپس گئے مسجد سے ان کو دوبارہ بھیجا. دیکھو روایتیں اٹھا کر حدیثیں, اس لیے میں عرض کر رہا کہ تعلیم مسجد کا عمل ہے اور اس کے درمیان میں اس تعلیم کے دوران باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو نقد مسجد میں تعلیم گھر کو ملا کر جوڑا جا رہے, یہی صحابہ کا طریقہ ہے. اصل میں وہ تو مقام پر تعلیم کے دوران لوگوں کو تعلیم میں جوڑنے سے اختلاف وہ کرے گا جس کے سامنے صحابہ کا تعلیم کے حلقے کا طریقہ نہیں ہے. کہاں تو صحابہ سے عمل نقل کر کے سمجھانا اور کہاں اپنی ترکیب سے کوئی طریقہ قائم کرنا, سیدھی سیدھی بات ہے بالکل کہ مسجد عمل جاری ہے آپ تشریف لے چلیں. اس طرح ہمیں مسجد کے اندر کم سے کم یہ تو بڑی شرم کی بات ہے, جو اعمال مسجد میں صبح شام تک چلتے تھے اسے یہ کہنا کہ اتنی دیر کریں اتنی دیر نہ کریں, شرم آتی ہے کہتے ہوئے, لیکن اتنا فیصلہ کر لو کہ کم سے کم آدھے گھنٹے تعلیم مقام پر ہونی چاہیے, ورنہ حضرت مولانا یوسف علیہ نے ڈیڑھ گھنٹہ بتلایا ہوا ہے
کہ ڈیڑھ گھنٹہ تعلیم مسجد میں ہو. اب جو ڈھائی گھنٹے کی ملاقات ہے محنت ہے, اس ڈھائی گھنٹے کی محنت میں تو مسلسل مسجد میں ایمان تعلیم کا حلقہ چلتا رہے گا. کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا کہ ڈیڑھ گھنٹہ تو تعلیم ہونی چاہیے کم سے کم مقام پر رہ کے. یہ بڑے سید نے فرمایا تھا مولانا سلام دوانی نے, اس طرح مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو. اور ایک ایک حدیث کو سنت طریقہ یہی ہے کہ تین تین بار پڑھا جائے, اور پڑھنے کا انداز ایسا ہو کہ جس سے سننے والوں کے بات سمجھ میں آوے, اپنی طرف سے تعلیم کے درمیان بالکل بات نہ ہو. عام طور سے رخ پڑ گیا ہے کہ ایک حدیث پڑھی اور کتاب بغل میں دبائے بیان شروع کر دیا. تعلیم کے دوران اپنی بات کرنا حدیث کی بے ادبی ہے, اور حدیث پر اپنی بات کو فوقیت دینا ہے. ہماری تعلیم کا مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے براہ راست اثر پیدا کرنا, آپ کی احادیث سے براہ راست اثر پیدا کرنا. اس لیے جو علماء ہیں ان سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عربی عبارت حدیث کی ایک مرتبہ پڑھ دیا کریں, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. جو نور اس میں ہے وہ مترجم کی زبان میں نہیں ہو سکتا. جو غیر علماء ہیں وہ حدیث کی عبارت بالکل نہ پڑھیں, وہ اردو سے جو ہے ترجمہ پڑھیں صرف. علماء ہیں وہ ایک بار عربی حدیث پڑھ دیا کریں, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے انوارات براہ راست ہمارے دلوں میں اترے, اور اس عربی کو بھی نہ سمجھتے ہوئے بہت دھیان کے ساتھ سنا کرو. یہ تعلیم کا طریقہ ہے. اور تعلیم میں فضائل اعمال, فضائل صدقات اور منتخب احادیث کی تعلیم کا بہت اہتمام کرو. دونوں کتابوں سے تعلیم کا اہتمام کرو. دونوں کتابیں ہماری تعلیم کی بنیادی کتابیں ہیں, فضائل اعمال میں اور منتخب احادیث میں. اس منتخب احادیث کے ذریعے ہمیں ان چھ صفات کی اہمیت معلوم ہوگی کہ چھ نمبر کیا ہے, ورنہ ایک رسم بن کے رہ گئے. ایک دن مسجد میں فضائل اعمال سے, ایک دن منتخب احادیث سے. اور اگر مسجد کی آبادی کی ترتیب قائم ہے اور ہر مسجد میں قائم کرنی ہے تو ایک وقت فضائل اعمال, ایک وقت منتخب احادیث, اگر دو وقت تعلیم ہوتی ہے. دونوں کتابوں سے برابر تعلیم کا اہتمام کریں. اللہ کے راستے میں نکل کر جو جماعتیں جا رہی ہیں, اللہ کے راستے میں نکل کر بھی دونوں کتابوں سے تعلیم کا جہاں جہاں اہتمام کریں. ایک وقت فضائل اعمال, فضائل صدقات, اور دوسرے وقت منتخب احادیث. صبح شام جم کر ڈھائی تین گھنٹے تعلیم ہوگی, صبح شام جم کر ڈھائی تین گھنٹے تعلیم ہوگی. تعلیم کے ساتھ چھ صفات کا مذاکرہ, وہ بھی انہی احادیث کی روشنی میں کیا کرو جو منتخب احادیث حضرت نے حدیث جمع فرما دی ہیں. اس سے ہمارے اندر ان چھ نمبروں کے اعتبار سے پختگی پیدا ہوگی کہ ہم حدیث کی روشنی میں چھ نمبر بیان کریں. اس طرح ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ چھ نمبر کا مذاکرہ اور قرآن کے صحیح کرنے کے حلقے, اتنا قرآن سیکھنا ہر مومن کے ذمے فرض عین ہے جس سے نماز درست ہو جائے. اور قرآن کے پڑھنے کا تو سب سے بہترین موقع وہ صبح تاجر سے پہلے ہے. اللہ اگر توفیق دے دے کوشش کر کے صبح تاجر سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھ لیا کرو. اس لیے کہ صبح تاجر سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنا, مولانا علی صاحب فرماتے تھے میں نے سارے بزرگوں کو اولاد وظائف کر کے دیکھے, مگر جتنی تیز رفتاری سے اللہ کا قرب محسوس کیا صبح تاجر سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے میں, اتنا میں نے کسی وظیفے میں محسوس نہیں کیا. قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے, اس سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے. آج کے لوگوں کو لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کا تو شوق ہے, قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے. حالانکہ افضل ذکر ہے قرآن, سب سے افضل ذکر قرآن ہے. اس لیے قرآن کی تلاوت میں زیادہ مشغول رہنا. اگر آدمی کو دعاؤں کی فرصت نہ ملے تو قرآن کی تلاوت سے وہ تمام چیزیں اللہ عطا فرما دیتے ہیں جن کو مانگنے کا موقع نہیں ملا, بغیر مانگے عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام کیجیے. عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن کی تلاوت سے تمہارا پیٹ نہ بھرتا. اب
حالیہ ہے، تھوڑا سا قرآن پڑھا اور بس جی بھر گیا، بہت پڑھ لیا، یہ دلوں کی گندگی ہے، یہ دلوں کی گندگی ہے۔ جب عثمان فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کہ اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن کی تلاوت سے تمہارا پیٹ نہ بھرتا، اس لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، کم سے کم جو پڑھے ہوئے ہیں ایک بار روزانہ پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی تھکا دینے والی محنت کے ساتھ، ایک دن ایک صحابی نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر تو بیماری کے آثار ظاہر ہیں، آپ تو بیمار ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس بیماری کے ساتھ رات 7 لمبی صورتیں پڑھی ہیں تہجد میں قرآن کی، دن بھر کی تھکا دینے والی محنت کے ساتھ۔ آپ کی تہجد کیسی ہوتی تھی کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا آپ سے کہ نبی جی نماز میں دونوں پیر جما کے رکھا کریں، کیونکہ آگ لمبے قیام کی وجہ سے ایک پیر اٹھاتے ایک رکھتے تھک جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی جی دونوں پیر جما کر رکھیے، پاہا پاہا کا مطلب ہے کہ دونوں پیر جما کر رکھیے زمین پر، ہم نے قرآن سے اس سے نازل نہیں کیا آپ پر کہ آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ تہجد کا خوب اہتمام کیجیے، تہجد کی نماز ایک سال تک صحابہ پر فرض رہی، اتنی اہم نماز ہے، ایک سال فرض رہی تہجد صحابہ پر، ایک سال کے بعد پھر اس کو نفل کر دیا گیا، جب صحابہ اس کے عادی ہو گئے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام پر تو سب پر فرض تھی تہجد، لیکن اس امت پر بھی ایک سال تہجد، ایک سال کے بعد پھر جب دیکھ لیا اللہ نے کہ یہ تہجد کے عادی ہو گئے ہیں، پھر اس کو نفل کر دیا۔ ہمیں دن بھر کی محنت میں تہجد سے جو مدد ملے گی وہ کسی اور عمل سے نہ ملے گی۔ اللہ نے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا ہے کہ نبی جی آپ کو دن میں بڑے بڑے کام کرنے ہیں، اس کے لیے درست بات نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات کو قیام کیا کریں، رات کی عبادت کیا کریں۔ اشد وقعا واقوى مقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ آپ کی بلی آپ کے پاس دن بھر بڑے 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 کام ہیں، آپ ان سارے کاموں میں مزے لیں گے رات کے قیام سے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کرواؤ ان شرائط پر جو شرائط اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے ہدایت فرمائے ہیں، کتابوں کی بات نہیں ہے۔ بھائی میری بات غور سے سنو، چھوڑ دو تمہیں کو، میں تو ایک دیکھ رہا تمہیں سے اور متوجہ نہیں ہوں، میں تو کتنی اونچی بات کہہ رہا تو تم جانے میں کنگا کر رہے۔ آج سے لڑا نے ایک صاحب کو دیکھا جس داڑھی پہ ہاتھ پھیلے تھے نماز میں، فرمایا اگر اس کے دل میں خوشبو ہوتا تو اس کے ہاتھ میں بھی خوشبو ہوتا۔ ہاں میں کیا عرض کروں، کتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ نے ہمیں نبوت والا کام دیا ہوا ہے اور سچ ہی ہم اس کام سے بن کے نہیں دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تبلیغ میں ایک کولو کے بیل کی طرح، یعنی ایک طریقہ کار کے عادی ہو گئے، عادت سے کبھی تربیت نہیں ہوتی، تربیت عبادت سے ہوتی ہے، عادت سے تربیت کبھی نہیں ہوتی، عادت تو غافل کر دیتی ہے، تربیت عبادت سے ہوتی ہے۔ بہت غور سے سنا کرو بات، بہت غور سے اس لیے طلب پیدا کرو اندر کہ اللہ کا رحم آ جائے۔ کیونکہ اللہ رب العزت طلب کو دیکھتے ہیں، اس نے کتنی طلب ہے، اس پر رحم آتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تعلیم میں فضائل اعمال منتخب حدیث دونوں کتابوں کی تعلیم سے کا اہتمام کرو، اور حیات الصحابہ خوب پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو۔ اس کتاب کے بغیر دایاں مزاج نہیں بنے گا۔ جب صاحب سے کہا گیا کہ حضرت آپ کو کتاب اسے لکھ دیں تبلیغ کے اصول پر تاکہ آپ کے بعد کام اصول میں باقی رہے، حضرت فرمایا نمونہ میں نہیں ہوں، نمونہ میں نہیں ہوں، نمونہ صحابہ ہیں، اس لیے میں نے حیات الصحابہ لکھی ہے، حیات الصحابہ خوب پڑھا کرو، اور اپنے ساتھ کتابیں حیات الصحابہ، فضائل اعمال اور منتخب احادیث، یہ کتابیں اپنے ساتھ رکھو، اور زیادہ سے زیادہ اپنے مطالعے کو انہی کتابوں کے اندر محدود رکھو. یہ دو کتابیں تعلیم کے لیے ہیں, فضائل اعمال منتخب عادی, حیات الصحابہ اپنی فضائل مطالعے میں رکھو, اور جتنی شب گزاریاں ہیں ان میں حیات الصحابہ کی تعلیم اجتماعی ہونا ضروری ہے, بشرط یہ کہ وہاں سال لگایا ہوا عالم ہو جارج عبارت پڑھ کر ترجمہ کرے, تاکہ ہر ہفتے مسجد کی آنے والی جماعتوں کو حیات الصحابہ سے یعنی دعوت کی غذا ملے. دعوت کی غذا دینے کے لیے ہے یہ شب گزاری, مسیح کی جماعت جمع ہوا کرے شب گزاری میں اہتمام سے, اور اس میں حیات صاحب کی تعلیم ہو, بشر کے ساتھ لگائے ہوا عالم ہو. دوسری بات میں یاد کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے مطالعے میں مانا الیاسات ملفوظات اور مانا صاحب کے بیانات یہ ضرور رکھا کرو. بھائی دوستو عزیزو, مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے, اگر ہم نے حضرت کے بیانات کو چھوڑ کر اور حیات الصحابہ کو چھوڑ کر اور کتابوں کا مطالعہ کیا تو ہمیں اس محنت کے بارے میں شک ہو جائے گا. جو مسائل سے متعلق کتابیں ہیں وہ تو پڑھا کرو اور علماء سے سمجھا کرو, ان کو مسائل کی کتابیں تو فرض ہیں پڑھنی, فرض کہ مسائل فرض ہیں. باقی اس کے علاوہ جو مستند کتابیں ہیں علماء سے پوچھ کر کہ بھئی ہمیں سیرت میں کس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے, تفسیر میں کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے, تفسیر ضرور پڑھا کرو, میں سب سے کہہ رہا ہوں, سب سے عالم ہو جائے گی. جتنا قرآن روزانہ نماز پڑھا جاتا ہے اتنے قرآن کی تفسیر اور اس کا ترجمہ ہر نمازی کو یاد ہونا ضروری ہے, ضروری ہے. عام طور سے ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن کو سمجھے بغیر. مجھے تو حیرت ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول پر, حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھے اس کے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے. اللہ اکبر, جو قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھے اس کے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے. کیوں؟ کتنی بڑی بات ہے کہ جو قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھے اس کے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے. آپ غور کریں, اگر آج ہندوستان کا وزیر انگریزی میں کوئی بات کہہ دے تو جتنے لوگ انگریزی نہیں جانتے وہ سارے کے سارے یہ کہیں گے کہ جلدی ترجمہ کرو, ہمارے وزیر اعظم نے کیا کہا ہے, بتاؤ بتاؤ بولو کیا کہا ہے, انگریزی اخبار لاؤ اسے پتہ چلے گا کیا کہا ہے. وہ اب صحیح بات, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی ملک کا صدر آج دنیا میں کوئی انگریزی میں کوئی بات کہے تو جو انگریزی نہیں جانتے کوئی بھائی جلدی ترجمہ کرو بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے صدر صاحب. ہائے توبہ 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 توبہ, کیسے افسوس کی بات ہے کہ ایک فقیر ایک بات کہہ رہا ہے, اس کے ترجمے کی ضرورت ہے سب کو, اور اللہ رب العزت کی ذات نکلا ہوا کلام اس کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے افسوس کی بات ہے, قرآن سے وہ آدمی تاثر نہیں دیتے جو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. میں سب سے کہہ رہا ہوں, سب سے سب سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا قرآن نماز پڑھا کرو کم سے کم اتنے قرآن کی تفسیر یاد کرو, اس کا ترجمہ دیکھو علماء سے پوچھ کر کہ کون سی تفسیر میں ہمیں پڑھنا چاہیے لے کر. جب قرآن کو نماز میں سمجھ کر پڑھو گے تو اللہ کا تعلق بغیر سمجھے پڑھنے سے زیادہ ہوگا. یہ میں آپ کو بالکل تجربے کی اور مشاہدے کی چیز عرض کر رہا ہوں, کیونکہ صحابہ کی جو کیفیت ہوتی تھی نا قرآن پڑھنے میں, وہ کیفیت ہماری اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے وعدوں سے اور وعیدوں سے نہ سمجھنے کی وجہ سے کوئی اثر نہیں لیتے. وعید کی آیت سے گزر گئے اور کوئی اثر نہیں, اور وعدے سے گزر گئے کوئی اثر نہیں,
قرآن کو سمجھ کر پڑھا کرو. ضروری بات میں عرض کر رہا ہوں, اس لیے سب کے لیے ضروری ہے کہ جتنا قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے کم سے کم اتنے قرآن کی تفسیر تو ضرور پڑھ لو کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. آئے آئے, ہم نے یہ سارے کام یوں سمجھ کے چھوڑ چھوڑ کے چل دیے کہ بھائی تبلیغ کو آسان کرو, آسانی کے چکر میں سارا کام ہی ختم کر دیا, نہ کوئی تربیت نہ کوئی اصلاح. ورنہ یہ کام تو اتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھنے کا تھا اللہ کی طرف, مکمل یہ سمجھ لے کہ سب سے تیز رفتاری کا راستہ ہے اللہ کے قرب کا دعوت اللہ. اس طرح میرے دوست عزیزو, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے اور صبح شام اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ باوضو قلل ہو کر اللہ کا دھیان جمع جمع کر اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کرنا اس کا حکم ہے. مذکر رب کا اذا نسیتا, لو جی لو سنو, مذکر رب کا اذا نسیتا کہ اللہ کا جب یاد کیا کر جب اللہ کے ماسیوں کو پوری طرح بھول جائے. جب اللہ کے غیر کو پوری طرح بھول جائے تو اللہ کے غیر کو, اس وقت اللہ کو یاد کر. ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ آج صبح شام کی آنکھوں سے چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ذکر چل رہا ہے, نام احرم کو دیکھ رہا ہے آنکھ سے اور جو ہے تصویر کی چل رہی ہے, اس کو غافل کہیں گے, ذاکر نہ کہیں گے. اس کو رب کا اذان ہے سیکھا کہ اللہ کو سب یاد کر جب تو اللہ کے باسیوں کو پوری طرح بھول جایا کرے. اللہ کے ساتھ بہت غیور ہے, وہ ایسے دن میں داخل نہیں ہوتی جس دن میں اللہ کا غیر ہو. اسی اللہ کا دھیان جمع جمع کر ذکر کرنے کی مشق کرو. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب ذکر کیا کرو تو زبان کو دل کے تابع کیا کرو, جب ذکر کیا کرو زبان کو دل کے تابع کیا کرو. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے, مولانا علیہ السلام فرماتے تھے اللہ کے ذکر کے بغیر, اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بدعت ہے, بدعت. میرے جانتے بدعت, بدعت کہتے ہیں کسی عمل کو خلاف سنت کرنا, کسی عمل کو خلاف سنت کرنے کو بدعت کہتے ہیں. عمل تو ہے, وہ عمل کی شکل تو ہے لیکن وہ خلاف سنت ہے. تمہاری جیسے سمجھ لیں اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بدعت ہے, اور اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا اندر سستی پیدا کرتا ہے. ذاکر اس کو نہیں کہتے جو تصویر پوری کر لے, ذاکر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھے, حرام حلال میں اللہ کو یاد رکھے, عوام و نواحی میں اللہ کو یاد رکھے, اس کو ذاکر کہتے ہیں. یہ تو یوں سمجھا کہ جو تصویر پوری کر لے وہ ذاکر نہیں, جو اللہ کو یاد رکھے حرام حلال میں اس کو ذاکر کہتے ہیں. اس لیے اللہ نے ان علماء کو ذاکر فرمایا ہے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ کے احکامات اس کے عوامر میں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ علماء وہ ہیں جن میں اللہ کا خشیہ ہو, جس میں اللہ کا خشیہ نہیں ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا, چاہے کتاب یاد رکھتا ہو, چاہے کتاب یاد ہو مگر وہ عالم, قرآن کی اصطلاح میں وہ شخص عالم نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو. قرآن کی اصطلاح میں وہ شخص عالم نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو. اللہ فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں سے داخل ہونے والے صرف علماء ہیں. اور علماء کو ذاکر اس لیے فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھنا اس کے احکامات میں یہ اصل ذکر ہے. اس لیے فرمایا ہے فتر اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ یہاں علماء کو اہل ذکر فرما رہے, علماء کو اہل ذکر فرمایا کہ علماء کہ اہل ذکر, علماء کو اہل ذکر فرما رہے کہ تم نہیں جانتے ہیں تو ان سے پوچھو جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اس کے احکامات میں. اس لیے میرے دوستو عزیزو, اللہ کا دھیان جمع جمع کر ذکر کرنے کی مشق کیجو, ذکر باوضو کیجو قلع رخ ہو کر تنہائی میں, کیونکہ ذکر تبتر جاتا ہے کہ اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے یاد کیا جائے. اس طرح ہمیں ذکر کی مشق کرنی ہے, اندر کی غفلت کو اللہ کے دھیان کے ذکر سے توڑنا ہے.
اندر کی غفلت کو اللہ کے دھیان کے ذکر سے توڑنا ہے. اگر دھیان سے ذکر نہیں کرو گے تو اندر کی غفلت چھوٹے گی نہیں. غفلت دیکھو عمل نہ ہونے کو نہیں کہتے. غفلت ایک تو غفلت ان کی جو عمل سے غافل ہیں, ایک غفلت ان کی جو عمل میں غافل ہیں, جو عمل کرتے ہوئے غافل ہیں وہ بھی ہیں. وہ ہمارے جیسے کہ جو عمل تو کرتے ہیں مگر غفلت کے ساتھ, ایک وہ ہیں جو عمل سے غافل ہیں عمل چھوڑے ہوئے ہیں, دونوں غافل ہیں, دونوں غافل ہیں. جو عمل سے غافل ہیں یا عمل میں غافل ہیں. اللہ کا ذکر تو اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہے. اس طرح ہم اس کی مشق کریں اللہ کے راستے میں نکل کر. ایک بار دوسرا علم ہے مسائل کا. مسائل کا علم علماء سے حاصل کرو اور علماء کی زیارت سے عبادت یقین کرو اور علماء کے مجلس میں جانا اپنی حاجت اور سب سے بڑی ضرورت سمجھو. جو علماء کی اس مجلس میں جانا اپنی سب سے بڑی حاجت اپنی ضرورت سمجھو. علماء سے پوچھ پوچھ کر چلو. اللہ کا فضل اس کا کرم ہے کہ یہ ملک مدارس کا علماء کا ملک ہے. ذرا جا کے دیکھو باہر کے ملکوں میں, پورے پورے ملک میں کوئی عالم نہیں ملتا جو صحیح فتویٰ دے دے, صحیح مسئلہ بتا دے. اپنی اولادوں کے لے کے بارے بارے پھر رہے ہیں وہاں کے دعوت کے ساتھی کہ کہاں میرے بچوں کو دینی تعلیم دیں, کہاں ہمیں مدرسے کا ماحول مل جائے. اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہوا ہے اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر میں تمہیں دینی کوئی سہولت دوں اور اس سے تم فائدہ نہ اٹھاؤ تو پھر اللہ کی طرف سے محرومی کا دروازہ کھلتا ہے. اس لیے میرے دوست عزیزوں, علماء کی قدر پہچانو. میں جیسا فرماتے ہیں کہ میں نتیجہ چاہتا ہے کہ ہر جماعت میں ایک عالم ایک قاری ہو. ہر جماعت میں ایک عالم ایک قاری ہو جو ان کی نمازیں درست کرا لے, جو ان کو قرآن سکھلاوے, جو ان کو مسائل بتلاوے. علماء کی خدمت میں بار بار جاتے رہو اور علماء سے مسائل پوچھ پوچھ کر چلو. ہم نے تو کیا شناخت کی کہ پڑھانا تو اپنے ذمہ لے لیا اور کمانا چاہے تو ہاتھ میں کر دیا. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کتنے سال اگر علماء ہیں یا آدھے دن پڑھایا کریں مدرسے میں اور آدھے دن بازار میں تجارت کیا کریں تاکہ یہ بجائے مال کے بیچ سے پلنے کے یہ خود کما کر علم میں خرچ کریں اور آدھے دن مدرسے پڑھانے اور آدھے دن بازار میں آ کر تجارت کریں تاکہ ہم اس کو بتائیں کہ تجارت علم کے اور تجارت شریعت کے مطابق کیا ہوتی ہے. اگر ہم سارے بازاروں کو لانا چاہتے ہیں شریعت پر, اس کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ ایک عالم آدھے دن بڑھا لے آدھے دن بازار میں رہے. اب تو لمحہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرنے کا کام ہی نہیں ہے. ہر ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں رہتے تھے اور ان کا ساتھی مسجد میں رہتا تھا, اور ایک دن وہ مسجد میں رہتے تھے ان کا ساتھی بازار میں رہتا تھا. ایسا مدینہ کا بازار شریعت کا کی کھلی ہوئی کتاب کیوں نہ ہو, جس بازار کا تاجر ایک دن مسجد میں دیتا ہو اور ایک دن بازار میں دیتا ہو. میں تو بہت دل چاہتا ہے اس سال والے جاتے ہیں نا میرے پاس سے سال لگا کے نظام الدین سے کیا نام اب ہم کیا کریں. میں نے کہا اگر تمہیں اللہ پڑھانے کی توفیق دے دے تو پڑھانا مقدم ہے, لیکن پڑھائی تجارت کے ساتھ تنخواہ کے ساتھ نہیں, پڑھے دیں گے سر تجارت کے ساتھ تنخواہ سے. کیونکہ جو علم سے نفع نہیں اٹھائے گا دنیاوی, اللہ تعالیٰ اس کے علم سے امت کو نفع پہنچا دیں گے. جو علم سے دنیا میں نفع نہیں اٹھائے گا اللہ اس کے علم سے دنیا کو عالمی سطح پر نفع پہنچا دیں گے ساری امت کو, کہ یہ میرے لیے کر رہا ہے لہذا میں اس کی چیز کو بڑھا دوں. حق کی قرآن ساری دنیا پر غالب آ گئی صرف اس لیے کہ طلبہ سے کام نہیں لیتے تھے. بہرحال میرے دوستو عزیزو، علماء کی خدمت میں بار بار جایا کرو اور ان سے قدم قدم پر پوچھا کرو کہ میں تجارت کر رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے، یہ ملازمت کر رہا ہوں حرام ہے یا حلال ہے. کام کا تو مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر دعوت سے حلال حرام کی تمیز ہو، ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں یوں کہہ کے تھکی دے دے کہ ہاں چلتے رہو تم بڑا نیک کام کر رہے ہو، اتنا بڑے نیک کام سے اتنے چھوٹے گناہ تو معاف ہو جائیں گے. تو ہر سمجھتے تھے جس کام میں آ گیا اس کی زندگی اجتماعی ہو گئی کہ اپنے آپ کو اس کام سے بدلو. اس طرح میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمیں اس راستے میں خدمت کے ذریعے اکرام کی مشق کرنی ہے. اکرام کسے کہتے ہیں؟ ہر شخص کو اس کا مقام پر رکھنا، اس کی مشق اللہ تعالیٰ سے نکل کر اجنبی لوگوں کی خدمت کرنے سے ہوگی. جو اجنبی لوگوں کی خدمت کرے گا اس کے اندر سے کبر نکل جائے گا، کیونکہ سارے حقوق پامال ہوتے ہیں کبر کی وجہ سے، سارے حقوق پامال ہوتے ہیں تکبر کی وجہ سے. بادشاہ اگر آیا کہ حقوق مار رہا ہے تو بادشاہ اپنے کبر کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں نکل کر تواضع کی مشق ہوگی خدمت سے تو حقوق کا ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اجنبی لوگوں کی خدمت کرے گا اس کے لیے والدین کی خدمت، پڑوسی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، سب کا ادا کرنا آسان ہو جائے گا. اس کی مشق ہوتی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اجنبی لوگوں کی خدمت کرنے سے. اس لیے فرمایا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آپ نئے لوگوں کے ساتھ نکالتے تھے تاکہ خدمت کی مشق ہو، کیونکہ اپنے جاننے والے ساتھ نکلیں گے تو ان کی خدمت اس لیے کریں گے بھائی ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں. اللہ کے راستے میں نکل کر اجنبی لوگوں کی خدمت سے اکرام کی مشق ہوگی. اسے فرمایا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے ان کا نام تھا اقسم ابن الجون، فرمایا اقسم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنے قوم کے علاوہ کے ساتھ. ہم ہر مسیح کی جماعت سے کہتے ہیں، ہر مسیح کی جماعت سے کہتے ہیں کہ تم نئے نئے ساجی تیار کیا کرو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے. مسجد کی جماعت کے ہر فرد کے ذمے ہے کہ وہ نئے جس ساجی تیار کرے. یہ غلط ہے کہ مسجد کی جماعت جماعت میں نکل جائے، اس سے کام میں تازیاں نہیں پیدا ہوتا. ہر ساتھی نئے جو ساتھی تیار کرے. اگر آٹھ ساتھی ایک مسجد میں بھی ہوں گے تو آٹھ جماعتیں نکلیں گی اللہ کے راستے میں. اصول ہے یہ کہ ہر ساتھی نئے جو ساتھی کو تیار کرے. اس طرح میرے دوستو عزیزو، ہمیں اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اصل آپ کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے. اکثر مخدم آ گئی قومی کہ اپنے قوم کے علاوہ ساتھ نکلو اللہ کے راستے میں، اس سے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. کہ ہمیں اللہ کے راستے میں خدمت سے اکرام کی مشق ہو جائے، اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت میں خود لگنا، خدمت میں خود لگو، خدمت کی جماعت سے خدمت نہ لینا بلکہ خدمت کی جماعت کی مدد کرنا اور اپنے آپ کو خود پیش کرنا کہ بہتر میں دھوؤں گا، کھانا میں پکاؤں گا، بے دخلا میں صاف کروں گا. اپنا آپ کو خود پیش کرو. دعوت میں کسی کام کو اپنی حیثیت سے نیچے مت سمجھنا، ورنہ پہلے سے زیادہ بڑائی پیدا ہوگی. کیونکہ اعمال دعوت اعمال نبوت ہیں، اعمال دعوت اعمال نبوت ہیں. دیکھو تو صحیح ہماری کیا حیثیت، مشورہ ہوا صحابہ میں کون کیا کرے گا. ایک نے کہا کہ بکری میں کاٹ لوں گا، اے نہ گوشت میں بناؤں گا، اے نہ کھانے میں پکاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میں کیا کروں گا، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا جنگل سے رکھے تنکے میں لاؤں گا. آپ خود تشریف لے گئے جنگل، لکڑیاں چن کر لائے اپنے سر پر. یہ ایسے اجتماعی کام ہے، یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے کسی کی، کسی میں کوئی امتیازی شان نہ ہو. کیا امیر صاحب ہیں ان کے تو پیر دباؤ، پر امیر صاحب آپ کے یہاں بیٹھے ہم کریں گے کام. نہیں، امیر صاحب کو آگے بڑھنا چاہیے خدمت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر پر اینٹیں خود اٹھا کر لا رہے تھے.
امیر صاحب کو اٹھاؤ،
ایک ہی رات میں اٹھائی وہ آپ سے نہ اٹھ سکی تو آپ نے پیٹ کا سہارا دیا اسے اٹھانے کے لیے. ایک صاحب نے کیا کہ رسول اللہ آج تری اسی میں اٹھا لوں. آپ نے فرمایا جس اجر کے تم محتاج ہو مجھے بھی اس اجر کی ضرورت ہے. ان کا نشانہ پیدا ہو ہمارے اندر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب ہو گئے مومنین تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی, بچیاں کہہ رہی تھی کہ ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا. پہلے تو ابو بکر امیر نہیں تھے, ہماری بکریوں کا دودھ نکال دیا کرتے تھے, اب تو بڑے آدمی بن گئے, خلیفہ بن گئے, ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا. فرمایا کہ نہیں, ابو بکر وہ ابو بکر ہے جو پہلے تھا, خلافت اس کو بدلا نہیں ہے. لاؤ کہاں تمہاری بکریاں, دودھ نکالتے پوچھتے لڑکیوں سے بتاؤ کیسے دودھ چاہیے, جھاگ والے چاہیے بغیر جھاگ والے چاہیے. خلافت کے زمانے میں ہم بن گئے سارے حضرت جی کہ حضرت جی آپ کام آپ کو کرنے کا نہیں ہے, ایسے بھی آپ کو ملیں گے. بعض بےچارے جنہیں چار مہینے لگانے کے بعد شرم آپ کی دکان میں جاتے ہوئے کہ میں ذمہ دار ہوں کام کا, دکان پہ جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے دیکھو. حالانکہ یہ بات تو مشرکین کہتے تھے نبیوں سے کہ اس نبی کو کیا ہو گیا کہ اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کا طرف سے بھیجا ہوا ہے رسول, اور کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار بھی جاتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو شرمائیں گے اس سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہی پہلے دن چل دیے بازار کندھے چادر ڈال کے, کہاں جا رہے ہیں امینی کہ ٹھیک ہے میں تجارت کے لیے جا رہا بچے کو ایسے کمانے کہ نہیں. بات یہ ہے کہ عمر خلافت زیادہ ہیں, آپ کو فرصت نہیں ملے گی تجارت کے ساتھ خلافت کی, آپ خلافت کا کام کریں ہم آپ کو تجارت کا بدل دیں گے وظیفہ. میں حل کر رہا تھا کہ بڑائی نہ پیدا ہو ہمارے اندر, یہ کام کرنے کا نہیں ہے, سارے کام کرو اور اپنی رغبت سے کرو, لیکن یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں, اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو, اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو کہ میں اللہ کا راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. کیونکہ جو اللہ کا راضی کرنے کے لیے نہیں کرے گا نا وہ اپنی خدمت کا بدلہ ضرور چاہے گا, اپنی خدمت کا بدلہ ضرور چاہے گا کہ کل میں نے خدمت آپ کی تھی آج آپ میری کریں, کیونکہ میں تو اللہ کی نہیں کی ہے میں اس کا بدلہ نہیں چاہتا. اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اخلاص پر بڑی مشق کرنی پڑے گی, ورنہ بڑے بڑے کارنامے لوگ کرتے ہیں اور پھر اللہ کے غیر کی رضا, اللہ کے غیر کی رضا انہیں اللہ اکبر. سننا بات میں کل یہ کہہ رہا تھا ان سارے قرآنوں سے کہ مدار حسن عمل پر نہیں حسن نیت پر ہے. مدار کس پر ہے؟ حسن نیت پر مدار ہے, حسن عمل پر نہیں ہے. آپ کو بڑے اچھے عمل کرتے ہوئے لوگ ملیں گے, خبر نہیں اندر کیا نیت ہے. سمجھتے تھے کہ ظاہر میں ہمارا اچھا لگ رہا مگر اندر گوبر بھرا ہوا ہے نیت کا. ایک کہا تھے قزمان, قزمان انہوں نے صحابہ کی مدد کی اور صحابہ کی حمایت اور ان کی مدد میں مشرکین کا مقابلہ کیا. جو مشرک آتا صحابہ کی طرف یہ لپک کر اسے قتل کرتے. چنانچہ صحابہ کی مدد اسلام کی مدد اور مقابلہ مشرکین سے, تنہا آپ اسی کو قتل کیا, صحابہ خوش ہو گئے اور دشمن کو شکست ہوئی. پھر یہ قزمان ان کو زخم بہت آ گئے تھے, یہ ایک طرح میدان پڑے ہوئے تھے, سارے صحابہ جمع ہو گئے قزمان پر. اے قزمان آج تم نے کمال کر دیے, تم نے ایسی مدد کی ہے, ایسی مدد کی ہے تمہیں دین کی, آج تم نے کمال کر دیے, ان کی وجہ سے اللہ نے فتح دی. سارے مشرکین میں شکست ہوئی, لیکن جب قزمان سے کہا صحابہ نے کہ قزمان خوشخبری ہو تمہیں تمہارے کارنامے پر, تو قزمان نے کہا مجھے کہیں کہ خوشخبری سنا رہے ہو, خوشخبری مجھے کہیں کی سنا رہے ہو, میں نے تو اپنی قوم کے لیے کیا ہے, اللہ کے لیے تو نہیں کیا. خوشخبری تو سنا رہے اللہ کے لیے کیا ہو, تم تو میری قوم کے لوگ تھے, حالانکہ صحابہ ہیں میری قوم کے لوگ تھے, اس لیے میں نے کیا ہے, مجھے کہیں خوشخبری. چنانچہ جب وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکا اور اس کے زخم بڑھ گئے اور تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے اپنے ترکش میں تیر نکالا, اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا, خودکشی کی. دیکھو بہت ضروری بات کر رہا کہ مدار حسنیت پر ہے کہ اسلامیت کیا ہے. میرے بزرگ دوست والے لوگ بڑے بڑے کارنامے لوگ کرتے ہیں, دل جاتا ہے ان کا تو ان کے کارنامے کہیں اخبار میں, کسی رسالے میں, کسی روداد میں, کسی تحریکیں ہیں, تنظیمیں ہیں, سب میں کام کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے اندر کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہماری خدمات اجاگر کی جائیں, ہماری خدمات ضرور اخباروں میں, رسالوں میں لکھی جائیں, ہم نے یہ کیا ہے. اور اگر کہیں غلطی جو رہ جائے لکھنے سے تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے اتنی خدمت کی, اتنا کام کیا, تمہیں ہمارا کہیں تذکرہ ہی نہیں کیا. کیا مخلصین تھے, اللہ اکبر, بڑے بڑے کارنامے انجام دیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور کیا تمنا تھی, کاش میں گھر والوں کا بکرا ہوتا, وہ مجھے ذبح کر کے ہمارے کو کھلا دیتے ہیں. کاش میں کسی درخت کا کسی راستے کا درخت ہوتا, وہ مجھے گزرتا ہوا اونٹ چبا کے ختم کر دیتا, کہاں سے پیدا نہیں کیا گیا ہوتا. یہ تھے مخلصین جن کی تمنا یہ تھی کہ ہمارا کہیں ذکر نہ آئے. حضرت فرماتے تھے اللہ مجھے قیامت میں یوں ہی چھوڑ دیں, نہ جنت نہ جہنم, مجھے ختم کر دیں, یوں خاک بنا دیں مجھے. یہ مجھے زیادہ پسند ہے جنت جہنم سے, کیونکہ اگر جنت جہنم کی بات آئی تو پتہ نہیں کس کا فیصلہ ہوگا. اگر جنت جہنم کی بات آئی تو پتہ نہیں فیصلہ کہیں کا ہوگا, جنت کا ہوگا جہنم کا ہوگا. تو اللہ مجھے یوں ہی چھوڑ دے قیامت میں, مجھے نہ جنت چاہیے نہ جہنم, اللہ مجھے چھوڑ دے, میرے لیے بہتر ہے. اللہ کیسے مخلصین تھے. اسی میرے دوستوں جو عزیزو اللہ کی رضا کے لیے کی جو حدیث میں آتا ہے ادنا ریا بھی شرک ہے. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, ایک آدمی ہجرت کرتا ہے, بڑی اچھی ہجرت کرتا ہے, پھر اسلام لاتا ہے, بڑا اچھا اسلام لاتا ہے, پھر دین کی محنت بڑی اچھی محنت کرتا ہے, بس بات اتنی پوچھنی ہے آپ سے کہ اس کو دل یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ ساری کارگزاری لوگوں کے سامنے آ جائے کہ میں نے کام کیسے کیا. میں نے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ ہمارے لاشی الگ, اسے کچھ نہیں ملے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وہ جا کے صحابہ سے کہا کہ میں نے یہ سوال کیا تو اللہ نے مجھے یہ فرمایا ہے. صحابہ نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, تمہارا سوال سمجھے نہیں اللہ کے نبی, جاؤ دوبارہ جا کے سوال سمجھاؤ اپنا. وہ ایسا آگے سوال کیا, آپ نے ہی جواب دیا. وہ ایسا آگے صحابہ سے کہا, صحابہ نے کہا نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا, تم اپنا سوال سمجھا نہیں سکے ہو, جاؤ پھر جا کے سوال کرو. تین مرتبہ صحابہ نے ان کو واپس کیا, وہ تین مرتبہ سوال اپنے دہرایا, آپ نے یہ فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا, جو کام اس لیے کر رہا ہے تو لوگوں کو پتا چلا کہ میں نے کیا کیا ہے. آپ نے اپنے صحابہ کو اس طرح تعلیم دی ہے اخلاص کی. خوب حدیث میں غور کرنا کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہوتا ہے, اور شرک کسے کہتے ہیں, عمل میں شرک کیا ہوتا ہے. ہم ان تمام چیزوں کو اپنے اندر اتارنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. پہلے سے میرے دوست عزیزو ہمارے دل میں اس راستے کی عظمت اور انتہائی قدر ہو, ہمیں ہمارے دل میں اس محنت کی ایسی قدر ہو جیسی صحابہ کے دلوں میں تھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کے دل میں اس کام کی عظمت بٹھائی. ایک بات تو پہلے یہ اچھی طرح دل میں اتار لو, نوٹ کر لو کہ جتنے صحابہ کی نقل و حرکت کے فضائل ہیں وہ قیامت تک اس محنت کی نقل و حرکت کے فضائل ہیں. پہلی بات تو یہ اچھی طرح جان لیجیے. میں تو حیران ہوں کہ جہد کے فضائل کو جہاد کے فضائل سمجھ لیا, جہد کے فضائل ہیں انہیں قتال کے فضائل سمجھ لیا. کتنی بڑی غلطی ہوئی, کتنی بڑی غلطی ہوئی. امت کے اندر جمود اور ٹھہراؤ اس لیے آیا اور دین کی نقل و حرکت اس لیے ختم ہوئی کہ جتنے صحابہ کی نقل و حرکت کے فضائل تھے انہیں صحابہ کے زمانے تک کے لیے سمجھا. حالانکہ صحابہ تو قیامت تک کے لیے ہیں, صحابہ قیامت تک کے لیے ہیں, آپ سے بلا سکیں ویسے قیامت تک کے لیے ہیں. غور میری بات سنو, ادھر دیکھ کے ادھر میں دیکھو, ادھر دیکھو میری طرف, ایک کو دیکھ رہا آپ سب میں سے. مجھے الجھن ہوتی ہے, نہیں میں تو ایک بات لانا چاہتا ہوں مسئلے کو. جتنے صحابہ کے نفاذ کے فضائل ہیں ان فضائل کو سامنے رکھ کر چلو. ہم صحابہ کی نقل پر ہیں, ہم صحابہ کی نقل پر ہیں. قیامت تک اس محنت کے فضائل وہ فضائل ہیں جو صحابہ کی نقل حضرت کے فضائل ہیں. قتال سے ایک عارض ہے جو کہیں پیش آیا کہیں پیش نہیں آیا. اللہ کے راستے میں پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے, یقینی بات ہے, یقینی بات ہے کہ اللہ کے راستے پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے, یقینی بات ہے. کیا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک نتنے میں جمع نہیں ہو سکتے, جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے, یقینی بات ہے. خوب حضرت فضائل جمع کیے ہیں, خوب فضائل پڑھو. اللہ کے راستے کی نقل حرکت کے فضائل کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. وہ تو بیچارے ناواقف لوگ ہیں جن کے دیکھو بھائی تبلیغ والوں کو کہ جہاد کے فضائل تبلیغ کو استعمال کر رہے ہیں, اور وہ تبلیغ والے بڑے بیچارے بے وقوف نکلے جنہوں نے کہا ہاں بھائی غلطی ہو گئی اب نہیں کریں گے, یہ گئے کام سے. وہاں سے منشوں کا مجھے اس کا بڑا خراب. امت کے اندر سے صحابہ والا غم دین کی احیاء کے لیے اس لیے نکلا کہ ہم نے سارے فضائل کو قتال الجہاد کے فضائل میں حمل کر دیا. کتنی بے وقوفی کی بات ہے. کہاں اللہ رب العزت نے صحابہ کو چنا تھا دین کی احیاء کے لیے, کہاں ہم نے ان کی نقل و حرکت کو ایک آئل سے محمول کر کے ان کے زمانے تک کے لیے محدود کر کے چھوڑ دیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہم نے دنیا کو مقصد بنایا ہی اسی لیے کہ ہم نے صحابہ کو قیامت تک کے لیے نہ سمجھا. آج ساری مشقت دنیا کے لیے برداشت کرنا آسان ہے, چاہتے ہیں دنیا کو مشقت سے ملے تبلیغ کو ایسی آسان ہو جائے کہ جسے ہر جس کو ہر 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 شخص کر لے. اس کام کو بدلا ان لوگوں نے ہے جو آئے تھے دنیا کے ماحول سے نکل کر, انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں یہ ہمارے بچے نہیں ہے. دیکھو ہم جانتے ہیں کہ انسان سے کیا مزاج ہے, یہ کام کو آسان کر کے پیش کرو. جو خود دنیا سے نکل کے آئے تھے وہ بےچارے, وہ بےچارے کیا جانتے صاحبہ کو. ہائے ہائے ایک راستے میں ایک تکلیف پیش آ رہے فوراً دیکھو آپ راستے کو کہاں پیش آئی تھی. ایسی روحانیت ایسی نورانیت پیدا ہوگی اندر. مانے دیا صاحب لے گئے ایک بڑے عالم کو اپنے ساتھ میں والے, اب چلنا شروع کیا پہاڑ پہ حضرت نے, کیونکہ پہاڑ کے مختار اجتماع تھا. ایک بڑے عالم انہیں اپنے ساتھ لے گئے, اب پہاڑ پہ پر چلنا شروع کیا. چڑھتے چڑھتے جب اوپر کے قریب پہنچے, ابھی بہت باقی تھا سفر, دیکھو زمانے میں جو ہے سڑکیں وغیرہ تھی نہیں, پیدل کا راستہ. وہ عالم کہنے لگے تھوڑی دور چل کے, حضرت میں تو تھک گیا میرے بس کا کام نہیں ہے یہ, آپ جائیے. حضرت نے فرمایا ان عالم سے کہ یہ تو بتاؤ کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار سفر پہ چڑھے ہوں گے اس وقت آپ کا کیا حال ہوا ہوگا. وہ کہنے لگے وہ عالم کہ حضرت کے فرماتے ہی میرے اندر ایسی قوت آئی کہ حضرت مجھے تین بار بھی اس پہاڑ پہ اترے چڑھنے کے لیے کہتے تو میں آسانی سے چڑھ جاتا. ہمیں اس راستے کی تکلیفوں پر اس لیے شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے صحابہ نہیں ہے, ہمارے سامنے ساری سہولتوں کے مادی نقشے ہیں جنہوں نے ہماری صلاحیتوں کو باطل کی طرف موڑ دیا, دنیا کی طرف موڑ دیا. سمجھتے ہیں کسی بھی صحابی کو تکلیف آئے فوراً صحابی کی تکالیف میں تلاش کیا کرو کہ صحابی کو تکلیف کہاں پیش آئی تھی. بھوک آ جائے تو غزوہ تبوک کو یاد کرو, سردی لگے تو خیبر کو یاد کرو. یہ ہمارا کام ہے. اس لیے میرا دوست عزیزو ہمیں اس راستے میں صحابہ کی نقل مطلوب ہے, ہمیں اس راستے میں صحابہ کی نقل مطلوب ہے. اس لیے اس راستے میں اس کام کی عظمت دل میں لے کے نکلو, یہ بات یقین رکھو کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا میں جو کچھ سب سے افضل ہے, اس کا یقین رکھو. اللہ کے راستے کی صبح ایک شام دنیا میں جو کچھ سے افضل ہے. اب کوئی یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے, میں تو امامت کرتا ہوں, میں کیسے جاؤں, اور میں تو پڑھاتا ہوں, میں کیسے جاؤں. سارے صحابہ نقل حرکت پر تھے, سارے صحابہ مفتی ہوئے یا عالم ہوئے, محدث ہوئے یا قاضی ہوئے, سب کے سب صحابہ نقل حرکت میں تھے, اور یہ سارے تقاضے بھی وہ پورے کرتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب روانہ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے, تو عمر نے آ کر حضرت ابوبکر سے درخواست کی کہ ابھی مومنین میری رائے یہ ہے کہ معاذ کو روک لیں, کیونکہ اگر یہ چلے گئے تو فتویٰ کون دے گا, فتویٰ خیر پیدا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا, ابوبکر نے فرمایا, ابوبکر رضی اللہ عنہ نے, کہ عمر میں معاذ کو کیسے روک لوں جو اللہ کے راستے میں جان دینا چاہتا ہوں. صحابہ کی نقل و حرکت سے علم پھیلا ہے, کوئی صحابی ایسا نہیں ملے گا جو نقل و حرکت سے مستثنا ہو. عبی بن کعب تمام قرآن کے سردار اور پچھتاتے تھے کہ میں نے ایک سال کا خروج کیوں چھوڑا, اس لیے کہ مولانا عبد الملک وہ جماعت کا امیر تھا, مجھے خیال ہوا کہ بھئی یہ میں پرانا ہوں یا نیا ہے, اس کے ساتھ کیا نکلوں. ہمیشہ پچھتایا میں کہ میں نے سال کا خروج کیوں چھوڑا. یہ سارے واقعات صحابہ کے جو بتا رہے ہیں کہ 100% صحابہ حرکت میں تھے, کیونکہ صحابہ علم کے ساتھ حرکت میں تھے جس سے علم پھیل رہا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا میں جو کچھ سب سے افضل ہے. ارے بھائی دوستو عزیزو, ذرا غور تو کرو, دنیا کے حجر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کی بھی نہیں ہے, ورنہ اللہ رب العزت ایک کافر کو گھوٹ کا پانی نہ پلا دے, پانی کا گھوٹ نہ پلا دے, ایک گھوٹ پانی نہ ملتا کافر کو. اگر اللہ کے یہاں دنیا کی حیثیت کتنی ہوتی مچھر کے پر کی بھی. اب آپ کہاں اللہ کا راستہ اور کہاں مچھر کا پر, کوئی مقابلہ ہے بھائی اس کا؟ میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں, سب کی سمجھتے تھے کہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے راستے ایک صبح ایک شام دنیا سے افضل ہے. بھائی دوستو عزیزو, ذرا سمجھ لو, اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں بادشاہ فقیر سے افضل ہے, تو اس سے بادشاہ کی عزت ہوگی کچھ؟ بھائی بولو تو صحیح کچھ, بھائی بادشاہ تو فقیر سے افضل ہوتا ہی ہے, فقیر سے کیا مقابلہ بادشاہ کا. آج یہ کہیں کہ ہاں فلاں بادشاہ سارے بادشاہوں سے افضل ہے, پھر تو اس بادشاہ کی فضیلت ہوگی. یہ کہنا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے کہ اللہ کے راستے ایک صبح شام اس سے افضل ہے, اس سے تو اللہ کے راستے کی صبح شام کی افضلیت سمجھ نہیں آتی. وہاں صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام اپنے مقام پر رہ کر اعمال صالحہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء درس چھوڑ کے چلے جائیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ امام نامہ چھوڑ کر چلا جائے, ہم یہ نہیں کہتے کہ قاری اپنا مکتب چھوڑ کر چلا جائے, بالکل نہیں, بالکل نہیں. جانا سب کو ہے, مگر قرآن نے یہ کہا ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافة, کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ سب ایک بار کی نہ نکلیں. فرولا نفر من کل فرقة منهم طائفة, اس سے علماء کی جماعت مراد لی گئی ہے. دیکھو قرآن اٹھا کے ذرا, کہ اگر علماء کی جماعت میں سے ایک حصہ نکلے اور اللہ کے راستے میں نکل کر اس علم کو پھیلا دے, اور وہاں علم کے پھیلانے میں جو اللہ کی غیبی نصرتوں کو دیکھے قبول کرنے والوں کے ساتھ, اور اللہ کی غیبی نصرتوں کو دیکھے انکار کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی شکل میں, ان کو دیکھ کر پھر آ کر ڈرانے مقام والوں کو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر, یہ ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے وعدوں کا یہ مشاہدہ کیا ہے, لعلہم یحذرون, تاکہ وہ بھی ڈرے. کیسی عجیب بات بولی ظہیر, کہ اللہ تعالیٰ نے نفر فی سبیل اللہ کو تفقہ فی دین کا سبب قرار دیا ہے. تم ذرا اس آیت کی تفصیل دیکھو, ایسا بھی لکھا ہے کہ اللہ کے راستے کا خروج
یہ تفقہ فی الدین کا سبب ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منھم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, یہ پکی بات ہے, سب کو نکالا اللہ کے راستے, سب کو نکالا اللہ کے راستے, کوئی تفصیل کی سعادت نہیں. سارے شعبے دین کے وسائل آتے تھے, آپ خود نکلتے ہیں اپنی جگہ, بہت سے صحابہ کو شادی تھے کہ آج اپنی جگہ ان کو امام بنایا مسجد کا, کہ میں اتنی محمد کرو میں جا رہا ہوں. جی میرے دوست عزیزوں, میں کر رہا تھا کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا سے بہتر نہیں, دنیا میں اپنے مقام پر رہ کر اعمال صالحہ کرنے سے بھی اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام افضل ہے. ساری حدیثیں یہ بتا رہی ہیں, سارا قرآن سے بھرا ہوا ہے. میرے پاس تو وقت نہیں ہے, تم لوگوں کو دل میں تقاضا ہوتا ہے یہ لکھا ختم ہونے کا, یہ میرا دل اور یعنی میں اس سے اور پریشان ہوتا ہوں, اور میرا دل یہ ہے کہ ہر دعوت مارے اپنے اندر بھی آپ کے اندر بھی. دیکھو تو صحیح, عبداللہ رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن کہ جی میں اللہ کے نبی کے ساتھ خطبہ سنوں گا, آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا, آپ کی مسجد کی فضل حاصل کروں گا, جماعت سے صبح گئی میں شام کو چلا جاؤں گا دوپہر کو. آپ نے فرمایا کہ سے کہ اگر تم ساری دنیا کا مال بھی خرچ کر دو خیر کی راہ میں تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضل کو حاصل نہیں کر سکتے, حالانکہ مدینہ منورہ میں رہنا اس کے فضائل مسلم ہیں, موجود ہیں. غور کرو میری بات پر, ایمان سمٹ جائے گا مدینے کی طرف, ایمان سمجھ جائے گا مدینے کی طرف, دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اثر کا وہ حصہ جو زمین سے لگا ہوا ہے, وہ عرش کرسی بیت اللہ بیت معمور اس سب سے افضل ہے. پھر بھی مدینے میں رہنا باہر نکلنے سے افضل نہیں ہے. بتا دو ہماری بچی کی کیا حیثیت رہ گئی, کہہ لیے کہ نہیں جب بھی اپنی بستی میں رہیں گے وہیں کام ہی کام کر لیں گے دین کا. کتنی بڑی بات میں آج کر رہا ہوں, ذرا غور کر. ہماری نے جب رضی اللہ عنہ کا ساتھ یہ قصہ پیش آیا, وہ حضرت عمر کے زمانے میں آیا کہ وہ بھی ٹھہر گئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. حضرت عمر نے پوچھا آج تم گئے نہیں صبح, میں جمعہ کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ کے چلا جاؤں گا. اچھا تم بھول گئے کہ آپ کے میں کیا فرمایا عبداللہ رواحہ سے, اتنا تازہ رہتا تھا صحابہ کو کہ جو بات آپ کے زمانے پیش آئی ہے جی آئی نہیں, یہی بات حضرت عمر کے زمانے پیش آئی, حضرت عمر نے وہی جواب دیا جو آپ عبداللہ رواحہ کو سمجھایا تھا. ہم نے سب بھلا دیا. بھائی دوستو آدمی بات یہ ہے, دیکھو صاف صاف ایک ہوتی ہے تنظیم ایک ہے دعوت. اگر صحابہ کی ترتیب پر ہے تو دعوت ہے ورنہ تنظیم ہے. تنظیم سے نہ دین پھیلتا ہے نہ سر جاتا ہے, کچھ نہیں. خدا کی قسم یہ کام کوئی تنظیم نہیں ہے, کوئی تنظیم نہیں ہے, کوئی تحریک نہیں ہے, یہ تو صحابہ کی نقل ہے جس کی نقل سے ان کی والی ہدایت ملے گی. یہ کوئی تنظیم نہیں ہے, اس کو تنظیم بنایا ہے ان لوگوں نے جو نظم سے نکل کے آئے ہیں تبلیغ میں. مطلب کام نظم سے ہوگا, اور اللہ کہہ رہے میں ہدایت دعوت سے دوں گا. تنظیم اسے نظیم پھیلا نہ پھیلے گا. خوب غور سے سنو, ہمارا جذبہ صحابہ والا جذبہ ہو اس راستے میں نکلنے میں, تو نکلنے میں عجیب اللہ کی شان. رات کو جماعت تیار ہوئی, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ ہمیں تم گئے نہیں, صحابہ نے ہلکے رکھا تو رات ہو گئی صبح چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا کیا تم جنت کے باغوں میں رات گزارنا نہیں چاہتے؟ وہاں جیسا فرماتے تھے بڑی قوت سے فرماتے تھے کہ جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے, جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے. اس طرح میرے دوستو عزیزو ہماری طبیعت میں نکلنے کا تقاضا ہو, اللہ دیکھ رہے ہیں یہ کس جذبے سے میرے راستے میں نکل رہا ہے, کیا جذبہ ہے اس کا.
جب ہمارا جذبہ صحابہ والا جذبہ ہے تو اللہ کے یہاں ہمارے لیے صحابہ والی ہدایت ہے اور صحابہ والا تزکیہ ہمارے لیے اللہ کے یہاں ہے. مزکی تو اللہ کی ذات ہے, تزکیہ تو وہ کرنے والے ہیں, بات تو وہ کریں گے. اپنے جذبہ صحابہ کے جذبے کے مشابہ کرو. اب ہمیں کتاب کے ساتھ ہمیں چلنا ہے, ہمارا نکلنا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور ان تمام فضائل کے ساتھ ہے جن فضائل کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس راستے پر. لا یعنی باتوں سے بچتے رہی ہو, دعوت دیتے ہوئے جاؤ, دعوت دیتے ہوئے جاؤ, ہر ایک کو دعوت ہو, بات کرو تو اللہ کے رسول کی, آخرت کی, دین کی. اس کے علاوہ کوئی بات زبان سے نہ نکلے. لا یعنی باتوں کا بڑا نقصان ہے, بڑا نقصان ہے. ایک صحابی شہید ہوئے احد کے میدان میں. سنو, میں لا یعنی بات سے بھی ایک قصہ سنا. ایک صحابی شہید ہوئے, ایک صحابی شہید ہوئے احد کے میدان میں. اللہ اکبر, احد کا میدان خبر ہے کون سا میدان ہے؟ احد کا میدان وہ ہے جہاں سے صحابہ کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی, جنت کی خوشبو احد سے, وہ ہے احد کا میدان. اور آج تک احد میں وہ خوشبو ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے, وہ خوشبو کہیں ہے ہی نہیں جو خوشبو شہداء احد پر ہے. جا کے دیکھ لو, جو خوشبو وہاں صاف محسوس ہوتی ہے اور وہ خوشبو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو ایک صحابی احد کے میدان میں شہید ہوئے, ان کے جنازے کو اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا. آج صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ان کے گھر, ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا. ان کی والدہ ان کے چہرے سے مٹی پہنچ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی, اے میرے بیٹے تو یہ جنت مبارک ہو, تو جنت مبارک ہو. آپ نے فرمایا ان کی والدہ سے کہ تم نے کیسے کہا اس کو جنت مبارک ہو, ممکن ہے اس نے کوئی لایا نہیں بات کی ہو اللہ کے راستے میں, ممکن ہے اس نے اللہ کے راستے میں کوئی لایا نہیں بات کی ہو, اور ممکن ہے کہ اس نے کوئی ایسی چیز دینے سے روک لی ہو جس کے دینے میں اس کو کوئی نقصان نہیں تھا. ہمارے گھر جھگڑتے ہیں, یہ تو میرا لوٹا ہے, یہ تو میرا مسلح ہے, یہ تو میری چادر ہے, تو میرے جوتے کیوں پہن گیا. غور کرو میں کیا کہہ رہا. چھوٹی چھوٹی چیزیں لڑائی جاتی ساتھیوں میں, یہ تو میرا لوٹا تھا, یہ تو میرا جوتا ہے, یہ تو میری چادر ہے. آپ نے دو باتیں فرمائیں حدیث میں, صحیح روایت ہے کہ تو نے اسے کیسے جنتی کہہ دیا, ممکن ہے اسے کوئی لایا نہیں بات کی ہو یا کسی کو ایسی چیز دینے سے روک لیے ہو جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا. لایا نہیں بات کتنی بڑی نقصان کی چیز ہے, غور کرو کہ احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی کو ان کی والدہ نے جنتی کہہ دیا. آپ نے کہا ممکن ہے کہ اس نے کوئی لایا نہیں بات کی ہو یا کوئی چیز مستعار دینے سے روک لی ہو جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا. اتنی لایا نہیں باتیں نہ کیجیے, اخبار نہ پڑھیو. اصل بات یہ ہے, اخبار کا مطلب حکومتوں سے ہوتا ہے, قرآن پڑھنے کا مطلب یہ کہ اللہ سے ہوتا ہے. ہم اس کی دعوت کے لیے نکلے ہیں, ہم اللہ کا تعارف کرانے کے لیے نکلے ہیں. اخبار پڑھو گے تو فوراً دل میں آئے گا کہ ہاں حکومت نے یہ کر دیا, حکومت یہ کرے گی. یہاں حکومت کا یقین بنے گا, اللہ کے ذات کا یقین پیدا نہیں ہوگا. تم چلے چار مہینے ایسے واپس آ جاؤ گے, گھر سمجھتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر اگر اللہ کے غیر کو بولا تو پہلے سے زیادہ اللہ کے غیر کا یقین جم کے آئے گا. کیونکہ یہ راستہ مؤثر ہے. ہر ایک کو دعوت دیجیے, ٹرین میں, بس میں, جہاں بھی بیٹھے ہو, ہر ایک کو دعوت دو اور ہر ایک کو داعی بنا کر چھوڑو. ہماری دعوت اتنی نہیں ہے کہ آنے پر لے آنے, ہماری دعوت داعی بنانا ہے. ہر ایک کو دعوت دے کر داعی بناؤ. اس طرح ہمیں ایک ایک کو دعوت دیتے ہوئے چلنا ہے. نمازیں آئیں گے راستے میں پوری کوشش بات یہ ہو کہ سواری سے اتر کر نماز پڑھو. سنتیں سفر میں, سواری پر, سفر میں نہیں بلکہ سواری پر سنتیں چھوڑنا سنت ہے. لمبی لمبی نمازوں کی نیت باندھ لیتے ہیں لوگ یہ ٹرینوں کے اندر, اور مسافروں کو دقت ہوتی ہے, دشواری ہوتی ہے. سوائے فجر کی دو سنتوں کے اور تین وتر کے, اس کے علاوہ سنتیں چھوڑ دینا سنت ہے. فجر کی دو سنت آپ نے کبھی نہیں چھوڑی. آپ نے کہ اگر تمہیں اونٹ کچل ڈالیں تب بھی تمہیں خطرہ ہو تب بھی فجر کی سنتیں مت چھوڑو. غلط ترقت کو مجھے بھی روایت میں ہے سنتوں کا خوب اہتمام کرو اللہ کے راستے میں نکل کر, مگر سفر میں اگر سواری پر ہو تو سنتیں چھوڑ دینا سنت ہے. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اعمال سارے کرنے ہیں. نماز کوشش کرو باجماعت پڑھنے کی, باجماعت ہی پڑھنی چاہیے. ٹرین میں نماز, ٹرین میں نماز پر نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی, بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی. پر نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھو. ہماری جماعتیں غلطی کرتی ہیں, بہت غلطیاں. نماز کھڑے ہو کر پڑھو. اگر کسی اسٹیشن پر ٹرین اس لیے رک سکتی ہے, رک رہی ہے کہ آپ کہ دو جماعتیں ہو کر نیچے اتر کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں, اور اگر ایک ٹرین نہیں رکتی ہے تو پھر دو دو ساتھیوں کی چاہے جماعت کرنی پڑے, دو دو ساتھی جماعت کر کر پڑھیں. رات کا نہ روکے مسافروں کا. حضرت کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سفر میں اپنے ایک اعلان کرنے والے سے کہ جا کے اعلان کر دو صحابہ میں کہ جو راستے کو بند کرے گا اور جگہ کو تنگ کرے گا اس کے یہاں اللہ کے دین کی محنت قبول نہیں ہوگی, اس کے دین کی محنت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. اعلان کرا دیا. یہ حدیث میں ہے من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له. آپ نے اعلان کرایا اپنے صحابی سے کہ جا کے اعلان کر دو صحابہ میں کہ جو راستے کو بند کرے گا اور جگہ تنگ کرے گا دوسروں کے لیے اس کو جہاد کا اجر نہیں ملے گا, اس کی محنت لگے گا قبول نہیں ہوگی. غور سے سنو, ایسا نہ ہو کہ ہم مشقت بھر کے آ جائیں چلیے چار مہینے میں اور ہم سے مسافروں کو اسٹیشنوں پر پھرنے والے لوگوں کو ہم سے تکلیف ہو بڑی. ایسا بھی ہوگا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں گے بھائی یہی جماعت اس میں شامل ہو جاؤ, اور ایسا بھی ہوگا کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں گے ان سے بچ کے رہنا. لمبی لمبی جماعتیں لوگ اسٹیشن پہ کرتے ہیں, لمبی سب بنا لیتے ہیں, پیسہ اندر آ کر رک جاتا ہے یہ مسافروں کا. ایسا نہ کرنا, چھوٹی چھوٹی جماعتیں کرو, چھوٹی چھوٹی سفے بناؤ. چاہے ہمیں اپنے ساتھیوں کی تین چار جماعتیں کرنی پڑے نماز کی الگ الگ, لیکن کوشش اس بات کی ہو کہ راستہ نہ روکے. اس طرح ہمیں اعمال کرتے ہوئے, نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, دائنی باتوں سے بچتے ہوئے جہاں کا رخ بنا ہے وہاں جانا ہے. وہاں جا کر پہلا کام یہ ہے سواری سے اتر کر اپنا سامان دیکھ لو, اپنا سامان خود اٹھاؤ, اور بستی میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگ لو اللہ سے, بستی والوں کے دلوں کو نرم کرنا مانگ لو کہ اللہ ہم اس کام کے لیے آئے ہیں, اس کام کے لیے تو بستی والوں کے دلوں کا ہمارے لیے نرم کر دے. یہ دعا سنت ہے مانگنا. ہر نبی نے قوم کی محبت اللہ سے مانگی ہے اور قوم کے دل میں اپنی محبت اللہ سے مانگی ہے, یہ مسنون دعا ہے. اس دعا کو پڑھ کر ہمیں بستی میں داخل ہونا ہے, مسجد میں سنت طریقہ سے داخل ہوں. میں ایک بات ضروری عرض کرنی ہے کہ جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں یا آئندہ جائیں, تین دن کی ہوں یا چار مہینے کی ہوں یا بیرون کے لیے پانچ مہینے کی ہوں, جو جماعت جس مسجد میں پہنچے گی وہ جماعت مسجد کی جماعت کو اپنے ساتھ شامل کرے ہر سارے اعمال میں. دو تعلیمیں نہیں ہوں گی, ایک تعلیم ہوگی مسجد, مسجد کی جماعت کی بھی اور باہر سے آنے والی جماعت کی بھی. دو مشورے نہیں ہوں گے, ایک ہی مشورہ ہوگا مسجد کی جماعت کا بھی باہر سے آنے والی جماعت کا بھی. ایک مشورہ ایک تعلیم, سارے اعمال مسجد کی جماعت اور باہر سے آنے والی جماعت دونوں مل کر ایک ہو جائیں گے, اور اس جس مسجد میں آپ جماعت پہنچے وہاں اس مسجد کو مسجد کی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر انہیں دعوت تعلیم استقبال کا عمل کر کے دکھلاؤ. وہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مسجد کے اندر دو تین ساتھیوں کو چھوڑ کر مسجد میں ایمان تعلیم کا حلقہ شروع کرو, اور باہر کے نکل کر تمام ایمان والوں کو جو بھی مل جائے, تبلیغ والے نہیں جو بھی مل جائے, ہر ایمان والے کو ہم دعوت میں ہر ایمان والے کو جوڑنا چاہتے ہیں, چاہے وہ کسی خیال کے ذہن کا آدمی ہو. کیونکہ امت بنانی ہے, امت طبقہ نہیں بنانا تبلیغ جماعت کا. ہر ایک کو دعوت ہو کہ مسجد عمل جاری ہے, آپ مسجد میں تشریف لے چلیں. یہ مسجد کی آبادی کا عمل پھیرنے والی جماعتوں کو ہر مسجد میں کر کے دکھلانا ہے. جب آپ یہ دیکھیں کہ اس مسجد کے اندر یہ اعمال الحمدللہ ہونے لگے ہیں, مسجد میں مشورہ ہونے لگا, تعلیم ہونے لگی, مسجد کی جماعت خود سمجھ گئی ہے, اور مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں ایمان والوں کے وہاں ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ شروع ہو گیا ہے, اعمال کی فضا بن گئی ہے، مسجد کے اندر آمد و رفت شروع ہو گئی ہے، اور وہاں سے نقل اللہ کے راستے میں چلے چاہنے کی جماعت نکل گئی ہے، جب آپ یہ دیکھ لیں، اطمینان کر لیں، پھر آپ اس مسجد کو چھوڑ کر اگلی مسجد میں چلے جانا. کوئی اصول نہیں ہے کسی مسجد میں دو دن رہنا، تین دن رہنا، کوئی اصول نہیں ہے. جب تک وہ مسجد مسجد نبوی کے نمونے پر آ جائے اور وہاں اعمال کی فضا قائم ہو جائے مسجد میں، اس وقت تک آپ کی جماعت کو ایک مسجد میں کام کرتے رہنا ہے. دیکھو یہ بات بیچارے لوگ کیا بتاؤں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی جب اگتا جاؤ گے، علاقہ سے اگتا جائیں گے تو بھائی یہاں سے نکل جاؤ. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، شیطان کا دھوکہ ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہدایت ہمارے بیان تقریر پر نہیں رکھی ہے، اللہ نے ہدایت رکھی ہے قربانیوں کے پورا ہونے پر. جب نبی مایوس ہو جاتے ہیں نا بالکل ظاہری طور پر کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اپنی محنت کر کے ہم ہار چکے ہیں، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں پوری طرح جھٹلا دیا گیا، جا ہم نصرنا، قرآن اسی طرح ہے، حتی یسیس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جا ہم نصرنا. یاد رکھو ہماری جماعت سے بڑی غلطی ہو رہی، اور جماعت نے جانے کیا غلطی کی، کیا خطا، یہ تو بےچارے چلانے والوں کا حال ہے، غلط وہ کرتے ہیں، کتنے مجھے کتنے دن رہنا ہے، کوئی اصول نہیں ہے. آپ کے چار مہینے کسی ایک سے ایک مسجدوں کو مسجد نبوی کے نمونے پر لانے میں لگ جانے، آپ کا سارا وقت وصول ہوا ہے، کام ہوا ہے، کام ہونا اصل ہے. کوئی اصول نہیں ہے کہ دو دن رہے مسجد میں، چار دن رہے. اس لیے جم کر ایک مسجد میں سارے اعمال کو کرو، اور مسجد کو مسجد کی آبادی کی ترتیب پر لے آؤ. دیکھ لو کہ بھائی دونوں کتابوں سے فضائل اعمال منتخب حدیث دونوں کتابوں تاریخ معمول شروع ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اس طرح ایک چیز کو دیکھ کر وہاں جاتے ہی ہمیں سب سے پہلے مشورہ کرنا ہے، مقامی لوگوں کو مشورے میں ضرور ساتھ لو، ان سے ہمیں مدد ملے گی. ان سے مشورہ کر کے اپنے 24 گھنٹے کا نظم بنا لو. پہلا کام تو یہ کرو کہ کھانے کے لیے، کھانا پکنے کے لیے انتظام پہلے ہی کر لو، تاکہ محلے والے یہ نہ کہیں کہ انہیں کھانا، ان کو ہمیں کھانا کھلانا ہے. اپنی پہلی شکل اگر کچھ بھی نہ ہو تو پانی رکھ دو لیکچی کے اندر کہ بھائی ہمارا کھانا پک رہا ہے. سوال سے بھی بچو، سوال کی شکل سے بھی بچو، یہ دونوں سوال کی قسمیں ہیں. اس طرح ہمیں سوال سے بچنا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی ذات سے لینے اور ساری امت کو اللہ کی ذات سے براہ راست لینے کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. سوال بالکل نہ ہو، اشراف نہ ہو. اس طرح ہمیں ہر جگہ جا کر وہاں کے مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر ملاقاتوں کی ترتیب بنانی ہے. ایک ایک گھر پر جا کر ملاقات کرو، ایک ایک شمع عمومی کرنا ہے، ہر فرد کو دعوت دینا اس گھر پر جا کر. یہ سب سے پہلا گشت صحابہ تھا، اذان کی مشروعیت سے پہلے بھی یہی گشت ہوا کرتا تھا اور بعد میں بھی یہی گشت چلتا رہا. ایک گھر پر جا کر اس کو بلا کر لانا، اس کے علاقہ مسجد میں جوڑنا، میں پہلے شروع سے عرض کر رہا ہوں. اس طرح ہمیں گشت ہر ایک پر کرنا ہے اور مسجد کے ماحول میں لا کر بات کی. جو دیکھو میری بات نوٹ کر لو، میں بار بار کہہ رہا، بھولنا چاہیے ہو. مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب ہمارے گشتوں سے مسجد میں لا کر بات کرنے کا اہتمام نہیں ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں کبھی کسی سے گزرتا ہوں تو بھائی لوگ جمع ہیں دکان پر، بات کر رہے ہیں، چل رہی ہے ہوٹل کی بینچ پر بیٹھے ہوئے وہاں بات سن رہے. نہیں بالکل نہیں، ہر طرح خوشامد کر کے پیر پکڑ کے کسی مسجد میں آ جاؤ، وہاں بات کریں گے. یہی صحابہ کی سنت ہے. ہمیں گھروں پر نہیں ملتے صحابہ کا باتیں کرنا، گھروں پر نہیں ملتا، مسجد میں ملتا ہے. اللہ کی ذات سے جوڑنا ہے، عمومی گشتیں بھی ہر ایک کو مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنے کی تفریح دو. مسجد کے فضائل بتاؤ جیسے میں نے بتائے ہیں، اور دیکھو حدیثوں میں، مجھے تو نہیں آتا کہنا، حدیثوں میں دیکھو کہ مسجد کی آبادی کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے اس پر کیا وعدے ہیں. اس طرح ہمیں ایک گشت کرنا ہے، خصوصی گشت. وہاں کچھ اہل مناسب بھی ہیں، بڑے لوگ ہیں، عہدے دار ہیں، بڑے تاجر ہیں، ان کی بڑائی دل میں رکھ کے مت جائیے، ان کی چیز کی بڑائی نہ کیجیے. اگر تم نے کسی کی برائی کی تو وہ تمہاری دعوت کو برے بری نظر سے دیکھیں گے کہ بھائی خان صاحب اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. ہم سماتے تھے کسی کے عہدے کی برائی نہ کیجیے، ان کے عہدے کو تراشتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو بڑا موقع دیا ہے خدمت کا اور آپ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، پھر اپنے کام کو پیش کرو اور یہ کہو کہ ہم آپ کا وقت چاہتے ہیں مسجد میں، جماعت اہلی ہے، آپ بڑے، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، آپ کی بات بڑی ہوگی، لوگ آپ کی بات سن کر دین پر آئیں گے، ان کے سارے عمل کا اجر آپ کو ملے گا، اس طرح سمجھا کر وہ مسجد کے ماحول میں لے آؤ، اس طرح ہمارا ایک گشت ہوگا، جن کو ہم نے تیار کیا مسجد میں لا کر، اب ان کی تشکیل کرو، انہیں یہاں دعوت دو، یہ تیار ہو جائیں کہ نام لکھو، پھر ان کو وصول کرو، ان سے خرچے وصول کرو، اس لیے گشت ہمارا وصولی کا ہوگا، انہیں وصول کرنے کا، یہ سب سے زیادہ اصل کام ہے، یہ نہیں کہ تیار ہو گئے نام لکھ کے چھوڑ دیا، انہیں مسجد میں لاؤ اور ان کی وصولیابی کر کے ان کے بستر کھانے کے، ان کے بستر اور خرچے کے ساتھ ان کی جماعت بنا کر، اور ان میں سے ہی کسی ایسے آدمی کو جو قرآن اچھے پڑھنا جانتا ہو، میری بات میں ساری بات سنت سے کہہ رہا ہوں، ایسے بھائی بنا جو قرآن اچھے پڑھنا آتا ہو، میں مجھے ظہیر اب آج کے لیے ہے کہ بھائی یہ دیکھو کام کا تجربہ کسی زیادہ ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ دیکھو قرآن کو اچھے پڑھنا جانتا ہے، خدا کرم سے لگاتے ہیں جماعت تیار فرمائی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا تم گئے نہیں، جماعت نے حل کیا کہ یا سنا ہمارا امیر ابھی طے نہیں ہوا کوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس گئے تھے قرآن سننے کے لیے، اس سے کہا تجھے قرآن سنا، تجھے قرآن سنا، تجھے قرآن سنا، سب کا قرآن سنا آپ نے، سارے سارے صحابہ کا، ان میں جو اچھا قرآن پڑھنے والے تھا فرمایا جاؤ تم ان کے اندر، ایک اس چیز کو دیکھا بابا جی سمجھ، تو ایسے کو امیر بنا کے بھیجو جس کو قرآن اچھا پڑھنا آتا ہو، تاکہ اسے کو قرآن ٹھیک کرا ہو، اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر ہر جگہ سے جماعت ہے اللہ کے راستے میں نکال لی، اور یہ نکلنا اس سے نہیں ہوگا کہ آپ چاہیں کہ مجھے کوئی ایسی بات مل جائے جسے میں کہہ دوں اور ہدایت ہو جائے، یہ رات ہو کے رونے سے ہوگا، اپنے راستے کی رونے کی مقدار بڑھاؤ، اپنی کمزوری اللہ کے سامنے رکھو، اللہ نے فرمایا کہ مجھے تلاش کرو ضعفا میں، جتنا آپ نے کمزوری رکھے نا اللہ کے سامنے، اللہ رب العزت ہماری اتنی مدد فرما دیں گے، اللہ ہمارے اتنا قریب ہوں گے، کہ حدیث میں آتا ہے یبغونی فی ضعفائکم، کہ مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، اللہ فرما رہے، اس طرح ہمیں رات کی عبادت اور تہجد میں خوب گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ مانگ کر، اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کو مانگنا ہے، کہ اللہ ایک تو تم ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، اور ایک تو ساری امت کو اس فکر اور اس مقصد پر جمع کر دے جس مقصد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا تھا، وہی دعوت کی محنت ہے، اللہ ضرور اس بات کو مانگی ہو کہ اللہ ساری امت کو اس کام پر ایسا مجتمع کر دے جس طرح تم نے سارے صحابہ کو اس کام پر مجتمع کر دیا تھا، رات کو رو کر اللہ سے خوب مانگی ہو، اور دن میں خوب محنت کی جو تھکا دینے والی محنت ہو، کریں گے بھائی انشاءاللہ، اب بھائی دعا مانگ لیں، تھوڑی دیر نہ ہو تو ایسے بیٹھ جاؤ جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں، کوئی حضور نہ جیسے بیٹھ جاؤ جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں، درود شریف پڑھ لو، اور جس سے میں نے عرض کیا جس کچھ میں نے کہا ہے یہ سب کا سب آپ کے پاس امانت ہے، آگے بھی ان باتوں کو اسی طرح پہنچائیے جس طرح ہم نے آپ کا عرض کیا ہے، جو جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں، دعا سے پہلے اللہ کی طرف مطلب بتاؤں، یہ اعلان کچھ سن لیں، دعا کے بعد جو واپسی ہوگی اس میں ٹرافک کی کیا ترتیب ہوگی یہ بھی سن لیں، جن لوگوں کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے اور پیدل واپس جانے والے ہیں ان حضرات کے لیے بھی ٹرک اور بسوں کا انتظام ہے، یہاں سے شہر کے رخ پہ ذرا آگے بڑھ کے جو نیا بائی پاس روڈ بن رہا ہے اس کے اوپر گاڑیاں کھڑی ہیں، وہاں تک اللہ کا ذکر کرتے ہوئے خاموش خاموش سکون کے ساتھ جائیں، اور وہاں سے سواریاں مل جائیں گی، وہاں سے انشاءاللہ ان سواریوں کے ذریعے جائیں، دوسرے یہ کہ شمال کی طرف میرے الٹے ہاتھ کی طرف جو پارکنگ نمبر 6 اور 7 ہیں وہاں سے پہلے 2-wheeler گاڑیاں موٹر سائیکل اسکوٹریں چھوڑی جائیں گی، وہ اینٹ کھیڑی کی مسجد سے اچار پورا ہوتے ہوئے بھوپال جائیں گی، اور ان کے ختم جانے کے بعد پھر وہاں کی 4-wheeler گاڑیاں وہاں سے چھوڑی جائیں گی، تیسرے کہ دعا کے 1 گھنٹے کے بعد 8 اور 9 نمبر پارکنگ سے بڑی گاڑیاں چھوڑی جائیں گی جو اسلام نگر سے ہوتی ہوئی اور راسلا کھیڑی سے بھانپور چوراہے سے بھوپال کی طرف جائیں گی،
اور دعا کے ایک گھنٹے بعد ادھر شہر کے رخ کے اوپر جو پارکنگ ہیں دو نمبر تین اور چار اور پانچ وہاں کی ٹو ویلر چھوڑی جائیں گی اور وہ اروالیا بڑوائی ہوتی ہوئی نئی جیل روڈ کے اوپر نکلیں گی. اس کے بعد وہاں کی فور ویلر چھوڑی جائیں گی. دعا کے دو گھنٹے کے بعد جو بڑی گاڑی ہیں بسیں ٹرک ٹرالیاں جو آئی ہوئی ہیں گاؤں دیہات سے علاقوں سے پانچ نمبر پارکنگ میں جو کھڑی ہیں پھر یہ روانہ ہوں گی. یہ دو راستوں سے جائیں گی جن کو سیہور اور شاہجہاں پور وغیرہ کی طرف نرسنگ گڑھ کی طرف جانا ہے اندور کی طرف جانا ہے. یہ نئی بائی پاس روڈ پہ سے ایئرپورٹ روڈ پہ اور جیل روڈ پہ سے ہوتی ہوئی ادھر نکل جائیں گی دہلی طرف. اور جن گاڑیوں کو رائسن ساگر وغیرہ کی طرف جانا ہے یہ یہیں سے سیدھی سڑک پہ جائیں گی لامکھیڑے ہوتی ہوئی کروڑ اور وہاں سے بائی پاس سے مڑ کے اور یہ اپنے رخ کے اوپر چلی جائیں گی. دوسرے یہ کہ جو واپس واپس جانے والے حضرات جو ہیں یہ صبر سکون کے ساتھ جائیں اللہ کے ذکر کے ساتھ جائیں جی کرتے ہوئے جائیں فرمانا ہے کام کرتے ہوئے جائیں راستے کے اندر. اور یہاں جو پیدل چل رہے ہیں یہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ جائیں اور اس کا خیال رکھیں کہ نہ کسی کو تکلیف پہنچے نہ کسی کا نقصان ہو کسی کھیت وغیرہ کے اندر داخل نہیں ہونا ہو لوگوں کی فصلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اور سواری سے جانے والے وہ بھی اطمینان سے گاڑیاں چلائیں اس میں جلد بازی نہ کریں اور اس کا خیال رکھیں کہ کسی کو تکلیف نہیں ہو. ظہر کی نماز یہاں اجتماع گاہ سے پڑھ کے جائیں اور یا راستے میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا اجتماع ہو. جو حضرات رات کو رکنے والے ہیں بہت سی جماعتیں ہیں بہت سے علاقے کے ساتھی ہیں کل کے ریزرویشن ہیں جو رات کو رکنے والے ہیں ان کے کھانے کا نظم ہے. جو کھانے کے زون لگے ہیں اس میں ہوشنگ آباد اور سہارنپور کے زون نالے کے باہر کے پار ہیں اور ان کے اندر شام کے کھانے کا انتظام ہے. ان کے ٹوکن جو ہیں وہ دن میں ہی لے لیں تاکہ اس کے حساب سے وہ انتظام کریں. بیت الخلاء اور وضو خانے جو ہیں وہ اور طرف کے اکھڑیں گے لیکن شامیانے کے جو پچھلا حصہ ہے یہ آموں کے درختوں کے پاس یعنی جنوب مشرق کی طرف کے یہ باقی رہیں گے آج بھی کل بھی باقی رہیں گے. تو اس لیے اس کی وجہ سے لوگوں کو پہلے معلوم ہو تو ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ خدمت کی جماعتیں جو یہاں کا سامان سمیٹنے کے لیے اور یہاں کی خدمت کی جماعتیں ہیں وہ تین بجے یہ جہاں آموں کے درخت لگے ہوئے ہیں شامیانے کے بائیں طرف کے حصے میں جنوب میں وہاں انہیں تین بجے جمع ہونا ہے. جماعتیں آج رکیں گی جو کچھ اور مذاکرہ ان سے شام میں کل صبح ہوگی کل فجر کے بعد انشاءاللہ ان کی روانگی ہوگی.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كر كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم ألهمنا مراشد أمورنا اللهم أعذنا من شرور نفوسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا ضعفاء اللهم إنا ضعفاء فقذ في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا فمن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وزدنا ولا تنقصنا اللهم لا تنقصنا من ذنوبنا اللهم زدنا ولا تنقصنا بذنوبنا وأكرمنا ولا تهنا بذنوبنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم آثرنا على غيرنا ولا تؤثر أحدا علينا اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں گناہوں پر ندامت نصیب فرما اے اللہ ایک ایک گناہ پر نجات نصیب فرما کر اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما اے اللہ توبہ کی حقیقت ہم پر کھول کر اے اللہ ایک ایک فرد امت کو سچی توبہ کرنے والا بنا دے اے اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما اے اللہ ہمیں اپنا گناہوں کا اعتراف ہے اے اللہ ہمارا ایک ایک گناہ تیرے علم میں ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ اپنے علم سے ہمارے گناہ کو مٹا دے اے اللہ اپنے علم سے ہماری نیکیوں کو ثابت فرما دے اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما اے اللہ ایمان کا کمال ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ مومنین کاملین میں ہم کو شامل فرما اے اللہ جس ایمان کو تیرے یہاں ایمان کہا جاتا ہے اے اللہ جس ایمان کے رہنے کا تو نے حکم دیا ہے اے اللہ ہم تجھ سے اس ایمان کا سب سے پہلے سوال کرتے ہیں اے اللہ ہماری سب سے بڑی حاجت وہ یقین ہے اے اللہ ہمارے یقینوں کو بدل دے اے اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما اے اللہ جو ایمان تو نے صحابہ کو عطا فرمایا ہے اے اللہ ہم تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتے ہیں یا اللہ جو ایمان تیرے عوامل پر کھڑا کرنے والا ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ وہ ایمان ہم کو نصیب فرما
اے اللہ اپنے ماسرہ کا یقین امت کے دلوں سے نکال دے, اے اللہ اس نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے کفر الحاد کو ختم فرما, اے اللہ شرک و بدعات کو ختم فرما, اے اللہ اپنے غیر کی عبادت کو امت کے دلوں سے نکال کر, اے اللہ اپنی ذات کی, اے اللہ اپنی ذات کی عظمت امت کے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما, اے اللہ پورے عالم میں اپنی عبادت کو زندہ فرما, اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما, اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما, اے اللہ ہدایت کی راہ کو کشادہ فرما, اے اللہ ایک ایک فرد امت میں ہدایت کی طرف پیدا فرما, اے اللہ امت کو حق کو کہنے پر, حق کو سننے پر, اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما, اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما, اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما, اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما, اے اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما, یا اللہ امت کے تمام طبقات کو, اے اللہ حق کو کہنے پر, حق کو سننے پر, اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما, اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما, اے اللہ امت کی, اے اللہ امت کے دین کی راہ سے تمام رکاوٹوں کو دور فرما, اے اللہ رکاوٹیں ڈالنے والوں کو ہدایت نصیب فرما, اے اللہ جس کے لیے تیرے علم میں ہدایت مقدر نہیں ہے, اے اللہ ایسے روڑوں کو اپنے راستے سے ہٹا کر, اے اللہ ایمان کی راہیں ہموار فرما, اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما, اے اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما, اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما, اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما, اے اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی, کام کے مراکز کی, اے اللہ تمام مدارس کی, مساجد کی, مکاتب کی, اور اے اللہ تمام دینی تحریکوں کی, اور اے اللہ تمام معابد کی حفاظت فرما, اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما, اے اللہ دین کا جو کام تیرے علم میں بہتر ہو رہا ہے اور اے اللہ اس کا ہونا تیرے علم میں حق ہے, اے اللہ اس کی بھرپور حفاظت فرما, اے اللہ اس کی بھرپور حمایت فرما, اے اللہ اس کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما, یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما, اے اللہ غیبی تائیدات کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر, اے اللہ غیبی نصرت نازل فرما, اے اللہ, اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما, اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما, اے اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کو قبول فرما, اے اللہ پورے عالم کے دعوت پر اور دین پر مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما, اے اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کو قبول فرما کر, اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے, اے اللہ پورے عالم سے بے دینی کو ختم فرما, یا اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے, اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے, اے اللہ ہم سب کی اور ہماری اولادوں کی, اور اے اللہ راہ میں نکلنے والوں کی, اور اے اللہ پوری امت کی بہترین تربیت فرما, اے اللہ سنت والی زندگی سے معمور فرما, اے اللہ سنت والی زندگی سے معمور فرما, اے اللہ ایک ایک فرد امت میں ایک ایک سنت کی محبت پیدا فرما, یا اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت امت کے دلوں میں پیدا فرما کر, اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت امت کے دلوں میں پیدا فرما کر, اے اللہ پورے عالم میں دینی معاشرے کو زندہ فرما, یا اللہ حیوانیت کو اور یانیت کو ختم فرما, اے اللہ امت میں امت پنے کو زندہ فرما, یا اللہ امت کی بہترین تربیت فرما, یا اللہ ایک ایک فرد امت کی سنت پر تربیت فرما, یا اللہ ایک ایک فرد امت کی صحابہ والی تربیت فرما, یا اللہ امت کے تمام طبقات میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما کر, اے اللہ امت, اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے, اے اللہ امت کے قلوب میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما کر, اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما, اے اللہ جو قربانیاں تیرے دین کی نسبت پر دی جا رہی ہیں, اے اللہ ان کو قبول فرما کر, اے اللہ ان کو قبول فرما کر, اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرما, اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرما, اے اللہ افریقہ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, اور اے اللہ برستار عالم میں اے اللہ ایک ایک انسان کو ہدایت نصیب فرما, اے اللہ ایک ایک انسان کو ہدایت نصیب فرما, اے اللہ یہ تیری مخلوق ہے, اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے جہنم میں جانے کا غم پیدا فرما کر, اے اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرما, اے اللہ تیری ذات ہماری عبادت سے مستغنی ہے, اے اللہ تیری ذات ہماری عبادت سے مستغنی ہے, اے اللہ تو کرم فرما کر فضل فرما کر, اے اللہ تمام اقوام عالم کو ہدایت نصیب فرما, اے اللہ تمام اقوام عالم کو ہدایت نصیب فرما, اے اللہ ایک ایک ایمان والے کے دل میں ایک ایک انسان کی ہدایت کا فکر پیدا فرما, یا اللہ یا اللہ امت دعوت کو امت اجابت کو اے اللہ دونوں کو ہدایت نصیب فرما, یا اللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما, اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما کر, یا اللہ پورے عالم میں ایمانی فضائے قائم فرما, اے اللہ پورے عالم سے بدعملی کو ختم فرما, اے اللہ امت کے ایمان کی اعمال کی, اے اللہ اخلاق کی معاشرے کی, اور اے اللہ جان و مال کی حفاظت فرما, اے اللہ امت کو اپنے ماسوا کے حوالے نہ فرما, یا اللہ یہ امت بڑی قربانیوں سے وجود میں آئی ہے, اے اللہ ان قربانیوں کی لاج رکھ کر اے اللہ امت کو سیدھے راستے پر ثابت قدم فرما, اے اللہ قدموں کے بچل جانے سے اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے امت کی حفاظت فرما, اے اللہ ثبات قدمی مقدر فرما, یا اللہ ثبات قدمی مقدر فرما, اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو غیبی نصرتیں اس دعوت پر اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں, اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر, یا اللہ ہمارے دلوں میں اس محنت کی حقیقت کو اتار کر, اے اللہ ان غیبی نسلوں کے دروازوں کو کھول دے جو اس محنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں, اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر, یا اللہ ہمارے دلوں میں اس محنت سے اس یقین کو زندہ فرما دے جس یقین پر تو نے غیبی نسلوں کو نازل فرمایا ہے, یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر, اے اللہ قدم قدم پر امت کی نصرت فرما, اے اللہ امت کی بہترین تربیت فرما, اے اللہ غیبی جائیداد کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر, اے اللہ غیبی نصرت نازل فرما, اے اللہ ایک ایک فرد امت کو دعوت والا بنا دے, اے اللہ ایک ایک فرد امت کو دعا والا بنا دے, اے اللہ دعاؤں کی قبولیت کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ تو نے اپنے اس راستے پر دعاؤں کی قبولیت کو جو وعدہ کیا ہے, یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما, اے اللہ ان کوششوں کو قبول فرما, یا اللہ امت کے تمام طبقات کو اس محنت کے ذریعے دعوت پر مجتمع فرما, اے اللہ جزا اللہ خیر اس محنت سے تیرے علم میں وجود میں آیا ہو, اے اللہ اس کی آبیاری فرما, اے اللہ اس میرے ثمرات و برکات فرما, یا اللہ جزا اللہ خیر کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ فرما, یا اللہ ہماری جماعت کی نقل و حرکت کو قبول فرما, اے اللہ جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں یا جہاں کہیں ہو رہے ہیں, اے اللہ خصوصی اس اجتماع کو اے اللہ بھرپور قبول فرما, اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما, اے اللہ اس میں کہنے سننے میں جو کوتاہی ہوئی ہو اے اللہ اپنے فضل سے درگزر فرما, اے اللہ جزا اللہ خیر وجود میں آیا ہے, یا اللہ اس کا عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, اے اللہ اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما, اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما, اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما, اے اللہ اس میں سے راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما, یا اللہ اجتماع کو خیر کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما, اے اللہ تیرے جس بندے نے اس میں جو خیر کا کام کیا ہو یا اللہ بے شک وہ تیرے علم میں ہے, اے اللہ تو اس کے اس خیر کے عمل کو قبول فرما کر اس کی ہدایت کا فیصلہ فرما, یا اللہ اس محبت کو اپنی ذاتی محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما, یا اللہ اپنی ذات کا تعلق پیدا ہونے کا اس خدمت کو ذریعہ فرما, یا اللہ اس نظر میں راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما, اے اللہ جہاں جہاں سے یہ گزر جائیں اے اللہ وہاں ہدایت کی ہوائیں چلا دے, اے اللہ وہاں آباد دعوت کو زندہ فرما دے, اے اللہ پورے عالم کی تمام مساجد کو مسجد نبوی کے نمونے پر آباد فرما دے, اے اللہ تمام مساجد کو مسجد نبوی کے نمونے پر آباد فرما دے, اے اللہ امت کے قلوب میں اس اے اللہ امت کے قلوب میں اس محنت کے چھوڑنے پر ندامت پیدا فرما یا اللہ پر استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا وہ ہم سے دعا کے متوقع ہیں اے اللہ تو ہم اس کی حاجت کو اس کی حاجتوں سے زیادہ جانتا ہے یا اللہ جس کو حاجتیں گنوانا اے اللہ تجھے حاجتیں بتانا بیکار ہے اے اللہ تجھے حاجتوں کا پیدا کرنے والا ہے اے اللہ تجھے حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہر سب کی جائز حاجت کو پورا فرما اے اللہ امت کی سب سے بڑی حاجت تیری رضا ہے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرما اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما اے اللہ ظاہری باطنی ضعف کو دور فرما اے اللہ ظاہری باطنی قوتیں پیدا فرما کر اے اللہ کے دین کے تقاضوں پر صرف فرما اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورتیں پیدا فرما اے اللہ جنا حق مقدمات میں محفوظ ہیں اے اللہ ان کے کے فیصلے فرما اے اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ قبر کے عذاب کا اے اللہ جہنم کے عذاب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ قبر کے عذاب سے اے اللہ جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ امت کے قلوب میں آخرت کا فکر پیدا فرما اے اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر اے اللہ آخرت کا استحضار پیدا فرما اے اللہ ایک فرد امت کی صلاحیتوں کو اے اللہ دین کے لیے قبول فرما اے اللہ دنیا کی محبت امت کے دلوں سے نکال کر یا اللہ آخرت کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ جنت کی رغبت اور جہنم کا خوف امت کے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ اپنا فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ امت کو اپنے ماں سوا کے حوالے نہ فرما اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما اے اللہ براشد امور الہام فرما یا اللہ خصوصاً ہمارے سفر کو ہمارے حضر کو قبول فرما اے اللہ جہاں جہاں علاقوں میں جماعتیں پھر رہی ہیں اے اللہ ان پھرنے کو قبول فرما یا اللہ امت میں صحابہ والے نہج پر اے اللہ امت میں صحابہ والے نہج پر دین کی محنت کو زندہ فرما کر اے اللہ امت کی صحابہ والی تربیت فرما اے اللہ صحابہ والی محنت کو امت میں زندہ فرما اے اللہ امت کے تمام طبقات کو اس محنت پر مجتمع فرما اے اللہ امت کے دلوں کو اس محنت کے لیے مشرف فرما یا اللہ جو کچھ ہوا ہے تیرے کرم سے ہوا ہے اے اللہ جو کچھ ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے اے اللہ تو کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ میں اس محنت پر ثابت قدم فرما اے اللہ تیری ذات بڑی مستغنی ہے نتیجے دعوت کی ضرورت ہے نہ عبادت کی ضرورت ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ بہانے کے طور پر ہمیں قبول فرما اے اللہ ہمیں قبول فرما اے اللہ ہمارے ساتھیوں کو قبول فرما اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما اے اللہ اس کی برکت سے اے اللہ پوری امت کو قبول فرما اے اللہ سباز قبولیت سے آراستہ فرما یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے کے
رحمت اللہ پاک دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں ہم سب کو بھی قبول فرمائیں جتنے جماعت میں جانے والے ہیں یہ اپنی جگہ پہ سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں
ماشاءاللہ
بات حضرت اقبال